ان لكم لشيء وهو يجير ولا يجار عليه. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا من اتبعني.
مولا خیر، 11 اپریل 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام شب جمعہ مردان میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے اکرام مسلم. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ، نیٹ تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فضل ڈی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813 یا فون نمبر 7237087.
نمبر 1
گھنٹے میں ہم پہنچے ہیں گیٹ سے لے کر مسجد تک، پھنس گئے ادھر ٹریفک میں، پھنس گئے سر ادھر آتے آتے آدھا گھنٹہ لگ گیا، تو آنے میں کوئی پونا گھنٹہ تھا. پھر صرف یہی ہوئی ہے، اندازہ نہیں تھا کہ کتنا مہینہ ہوگا اور آگے ایسے رش میں پھنس جائیں گے. پھر محبت سے کچھ اصول آداب ہوتے ہیں، وہ اس سے نہ آشنائی ہے، اس لیے پھر وہ محبت آگے بڑھ کے تکلیف میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلوں پر انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے. کل مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی، تو گردے میں درد اٹھا تھا تکلیف کی، اس کے بعد سے ابھی تک میری طبیعت بہت نٹھال ہے. ادھر وہ بار بار مجھے پانی پلا رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، مجھے ہر 15 منٹ آدھے گھنٹے بعد پیشاب چل رہا ہے. تو اب پتہ نہیں مجھ سے کتنی دیر بات ہو سکے گی، اس لیے میں نے شروع میں آپ بھائیوں کی خدمت میں اپنی معذرت پیش کی ہے.
ان کا بتایا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لہذا
اپنے ماضی سے تعلق توڑ تو نہیں سکتا. ماضی کے ذریعے سے انسان کتنا ہی بند کرتا پھرے، کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو انہیں ضرور بر ضرور کھول دیتی ہیں. اچھے دن گزرے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، برے دن گزرے ہوں تو سکون کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں. 4 مہینے کے آخر میں جب پشاور کے ایک لڑکے نے مجھے مدرسے میں داخل ہونے کی ترغیب دی، میں نے رینڈ کے بزرگوں سے بات کی، انہوں نے فرمایا ہمارے بڑے بزرگ عبدالوہاب صاحب کا مقبرہ کا تو ہم وہ مردان گئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کر آؤ. میں سرحد کبھی نہیں آیا تھا، کوئی مناسبت نہیں تھی. 16 فروری 1972 تہجد کے وقت نکلا میں اور یہاں کی شادی پہنچا. سارے راستے بارش، آج جیسا موسم سردی بہت شدید. ادھر ایک گنبد والی مسجد ہے، وہاں ایک قافلہ چلایا تھا بزرگوں نے سنتا ہوتر میں. میں جب پہنچا تو عبدالواحد صاحب بیان فرما رہے تھے، مولانا حبیب الحق صاحب ترجمہ فرما رہے تھے. اس طرف مجھے جگہ ملی، اس طرف
حبیب
الحق صاحب سے ادھر عبدالواحد صاحب. تو یہ میری زندگی کا پہلا دن تھا مردان میں جب میں آیا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی شناخت نہیں. شکر کے لیے میں واقعہ بتا رہا ہوں، تکبر کے لیے نہیں. اللہم وعد نعمت رب کا فحدث، یہ بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. شکر کی ایک کیفیت بڑھتی ہے. اور ایک حدیث اسی وقت سے بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، اہل شکر اہل زیادت، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں زیادہ کر دیتا ہوں. اہل طاعت اہل کرامت، جو میری اطاعت کرتے ہیں ان کو عزت دے دیتا ہوں. اور اہل ذکر اہل مجالے کو بھی جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ میں انہیں یاد کرتا ہوں کہ میری مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے اور اہل معافیت اللہ اپنے کو ہنر رحمت اپنے نا امید اپنے نا فرمانوں کو بھی نا امید نہیں کرتا ان تابو فانا قریب ہوں وہ توبہ کریں تو میں ان کا محبوب ہوں ان لم یتوبوا فانا طبیب ہوں توبہ نہ کریں پھر میں ان کا طبیب ہوں ڈاکٹر ہوں سرجن ہوں اب ترین
عمر سجاؤ سجدوں کا اپنے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو خوبصورت پھول پہناؤ عدل کے انصاف کے اپنے ہاتھوں کو عدل سے بھر دو مزین کا
کیا ضرورت ہے موازنہ کیا اور ہمارے ڈیرے میں سارے ذمہ دار اکٹھے اور سب کہہ رہے تو مولوی بنے گا تو دلیل ہو جائے گا تو ڈاکٹر بنے گا تو بڑی عزت پائے گا سارا خاندان مجھے سمجھا رہا تمہاری بنے گا تو غریب ہو جائے گا تجھے پوچھے گا کون تجھے روٹی یہاں سے کھائے گا تو ڈاکٹر بنے گا تیری بڑی عزت ہوگی تیری بڑی شہرت ہوگی اللہ کا اپنا نظام ہے نہیں جو چاہے کر جو وہ چاہے کر یہی تو ہم سیکھ رہے تو ہم سے سب کچھ اللہ کرتا ہے تو دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے ایسا درد اٹھا جو زندگی میں کبھی نہیں اٹھا یہ بھی مردان میں ہوا پہلا واقعہ یہ زندگی کا یاد جا رہا مزے کی بات یہ ہے میں اتنا سفر کیا مجھے اجازت نہیں دی اگلا آتا میں نے اس کا درد نہیں کرا میں جب رات سویا تو نیچے ساری رات قسموں میں کاٹا ادھر باہر اتنے موٹے موٹے کبابوں کو بھی چپل کہتے ہیں مجھے ادھر آ کے پتا چلا ہمارے یہاں تو چپل جوتے کو کہتے ہیں تو وہ نام ہی ایسا برا تھا پتا نہیں آپ کہیں چپلی کا مطلب کوئی اور ہوتا ہوگا چپلی کا کیا مطلب ہوتا چپلی کو جوتے کو کہتے اور چپلی نہیں کہتے آپ لوگ وہی کہا میں کہوں یہ روٹی یہ جوتا کھاؤں کہ کباب کھاؤں ادھر روٹی نہ اچھی لگے ادھر پچھلوں نے ساری رات کاٹا میں دعا صاحب کے سر ہو گیا میں نے کہا آپ ہاں کریں اور میں واپس چلوں وہ مجھے خیر زبردستی چار سدے تک لے گئے چار سدا صبح ہم گئے شام کو پھر میں نے کہا جی بس میری بس ہے آپ مہربانی کریں ہم کریں اور میں واپس جاتا ہوں تو مولانا جمشید صاحب واپس تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے فرمایا اس کو داخل نہیں کرنا یہ ایسی جذباتی نظر آتا ہے کہیں نہ بھاگنا جائے اتنا سبر بھی کیا اور انکار بھی ہو پھر اگلے سال واپس کیا ایک سال مسلسل جب میں محنت کرتا رہا آتا رہا چلا اور پرسوں کل رات اتنا ساڑھے چار بجے ایسا درد اٹھا دردے کا سڑک سے دس گیارہ بجے جا کر وہ پتھر نکلی جب وہ نکلی اس کے بعد آرام درد تو آرام ہے لیکن نہ زبان بولنے پہ ساتھ دے رہی ہے نہ جسم میں طاقت اور ہمت ہے اور ادھر آپ کا اتنا بڑا انسانوں کا سمندر ہے جتنے آ جائیں گے یہ تو شاید مرکز والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوگا مغرب کی نماز بالکل وہ گیٹ میں ہم گیٹ میں کھڑے رہے کیونکہ بالکل گیٹ تک نماز کی سطحیں پہنچی ہوئی اور ابھی کئی ہزار کا مجمع ایسا تھا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی جو باہر یہی سے بات ہو جب کسی چیز کو وجود میں آنا چاہتا ہے تو بڑی دور سے بات اٹھاتا ہے فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو کہانی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کی اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہر زمانے میں اس نے باطل کو دعوت سے توڑا ہے موسیٰ علیہ السلام تک براہ راست خود توڑ پا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ براہ راست عذاب بھیجتا تھا اور قوموں کو تباہ کر دیتا تھا سب سے پہلا نبی اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع پہلا نبی جس نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کیا وہ یوشع علیہ السلام یوشع تو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تک تلوار نہیں چلی بلکہ اللہ کا سیدھا عذاب آیا منهم من ارسلنا عليه حاصبا منهم من اخذته الصيحه منهم من خطفنا به الارض منهم من اغرقنا کسی پر پتھروں کی بارش کسی کو زمین میں دھنسایا کسی پر فرشتے کی چیخ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ جو دستور اور اپنا اعلان اور اپنی پکڑ کا طریقہ بتائے, کسی کو پانیوں میں غرق فرمایا. جب تورات آئی تو تورات کی برکات میں سے یہ کیا کہ براہ راست عمومی عذاب ہٹا دیا اور اہل ایمان کو آگے کھڑا کیا اور خود ان کے پیچھے ہو گئے. جو ایسے عمومی طور پر اللہ سب کو قوم نوح اللہ سے ٹکرائی نوح علیہ السلام کی دعوت کے لیے, تاکہ زمین آسمان کے کچھ قانون ہیں ان قانون کے تحت یہ کائنات بنی ہوئی ہے اور ایسے طاقتور نظام کے ساتھ بنی ہوئی ہے کہ یہ ہماری جو زمین کی رفتار ہے یہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, 18 کلومیٹر فی سیکنڈ یہ سفر کرتی فی سیکنڈ, اور ہر سیکنڈ کے بعد یعنی ہر 18 کلومیٹر کے بعد یہ 2.8 ملی میٹر, 1 سینٹی میٹر کا 10 منٹ ہوتا ہے, 2.8 ملی میٹر یہ سورج سے دور ہو جاتی ہے, یہ 2.8 کی بجائے 2.5 یا 3.1, کیا مطلب 3 مائکرو میٹر, ملی میٹر اس کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے مائکرو میٹر, تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے زیادتی یا کمی, 2.5 ہو جائے یا 3.1 ہو جائے, اتنی بڑی زمین کے لیے کتنا چھوٹا فاصلہ ناپنا یہ کس کی طاقت میں ہے یا کس کے بس میں ہے. لیکن اگر یہ روزانہ ہونے لگ جائے تو چند دنوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. یہ اتنا طاقتور اللہ کا قانون ہے جو اس کائنات پر نافذ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے مدد نہیں لی بلکہ اپنی ذاتی قدرت اور طاقت سے اس سارے نظام کو وہ چلا رہا ہے. زمین اس کے قبضے قدرت میں ہے, آسمان اس کی مٹھی میں ہے, یوں سے کچھ سماوات بہن کر ستاروں کے لیے الگ نظام بتایا اور ان کو اپنے ملکت سینا سما دنیا سورج چاند کے لیے الگ بتایا, اشم کو پجریل مستقبل اللہ اور والقمر قدرناہ منازل, پھر ایک آیت نے تینوں کو اکٹھا کیا, اشم والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج چاند ستارے سب تیرے اللہ کے تابے ہیں. دن اور رات پر اپنی طاقت کو ثابت کر کے ارشاد فرمایا, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون, تمہارا اللہ اس رات کو جو آج آئی ہے جمعہ کی رات اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں کھڑا کر دوں اور جانے نہ دوں تو کوئی ہے ایسی طاقت جو اس رات کو لے جا کر تمہارے اوپر دن چڑھا سکے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں, من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, تو کوئی ہے جو رات کو لا سکے؟ کہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا, ما کان لکم من تملک شجرہا, پوری دنیا میں درختوں کے نظام پر اللہ کہہ رہا ہے نہ ذمہ داروں کا قبضہ ہے, نہ زرعی ماہرین سائنسدانوں کا قبضہ ہے, نہ زرعی یونیورسٹی کے نکلے ہوئے ڈاکٹروں کا قبضہ ہے, نہ پی ایچ ڈیز کا, نہ ذمہ داروں کا, نہ جاگیرداروں کا, ما کان لکم من تملک شجرہا, تم نے یہ طاقت ہی نہیں کہ یہ درخت پیدا کر کے دکھا دو, صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو کہتا ہے انا سببنا الماء صبا, اس اللہ نے پانی برسایا, ثم شققنا الارض شقا, اسی اللہ نے زمین کو پھاڑا, فانبتنا فیہا حبا وعنبا, اسی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دانے کو نکالا, انگور کو نکالا, کھجور کو نکالا, باغات کو نکالا, چارے کو نکالا, یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ اخرج منہا ماءہا, پانی نکالا, ومرعاہا, چارہ نکالا, والجبال ارساہا, پہاڑوں کو لگایا, کیوں؟ متاع لکم ولانعامکم, تاکہ تم بھی فائدہ اٹھاؤ, تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھائیں, والارض فرشناها, زمین کا فرش بچھایا, والى الارض كيف فتحت, ارے پاگلو اللہ تعالیٰ کہتا کبھی دیکھا تو کرو, پھر یہ تمہارے لیے زمین کس نے بچھا کر دی, اس کو کیسا اس نے نرم کر کے بنایا, یہ ساری کی ساری چناب کے پہاڑ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی, یہ ساری کی ساری چند کا سارا ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی, یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اس کا توازن برقرار نہ رہتا, اس نے دریاؤں کا بہایا, سخر لہم الانہار, پھر اس نے نیچے بنائے, ہذا عرض فرات, پھر اس نے کڑوے بنائے ہاضر ملحن حجاب، پھر اس نے پردہ لگایا بینہما برزخ لا یبغیان، پھر میٹھے پانی میں بھی مچھلیاں کڑوے پانی میں بھی مچھلیاں، اب ان کل ان کا خلون لحم طریا، تو میٹھے دریا کے مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو، کڑوے سمندر کی مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو، پھر ان دونوں میں پردہ ہے، وہ پردہ نہ مٹی نہ ریت نہ سیمنٹ نہ لوہا نہ کاندھا نہ پیتل، وہ پردہ اللہ کا امر ہے، میرے رب کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا، دونوں پانی ایسے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ درمیان میں ہر جگہ فاصل لاتا ہے، اللہ اس پانی کو کہتا ہے ادھر نہیں جا سکتے، اس پانی کو کہتا ہے ادھر نہیں جا سکتے، یہ ایک برتن میں ڈال دو تو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہ اللہ کا قائم اللہ کا امر قائم نہیں مل سکتے، اگر اللہ پانی میں یہ طاقت ورثوں پر نہ اتارتا تو پوری دھرتی پر ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ تو اللہ ان آیات میں اس کائنات کا ایک قانون بتا رہا ہے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، آسمان کو بلندی اس کی طاقت سے ہی نہیں بلکہ وسطنا رفعہا، زمین کو پستی اس کے ارادے سے نہیں بنی بلکہ والارض بعد ذلك دحاها، پہاڑوں کی سختی اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ نے والجبال ارساها، پانی کا بہنا اس کی اپنی طاقت نہیں، فسالت اودیہ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھلوں میں رس آ جانا ہی ان کی ذاتی طاقت نہیں، تم ضرور ادا سمر ہی ادا اصحا وین آئے، اور ان کا گوشے گوشے نر کے لٹک جانا، اور ہم بتنا پی رہا سزا ہی کا ذاتا بہجا، یہ سارے کے سارے رنگ، اور پھر ان کے خوبصورت ذائقے اور انہیں مٹھاس، یہ سب اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ایک پتے کو کڑوا بنایا اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے پھل کو میٹھا بنایا، ایک پتے پر کانٹے لگائے اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھول کو اگایا اور اس کے اندر مہک کو ڈالا، خوشبو کو ڈالا، ایک پانی کے قطرے کو میں نے منہ میں ڈالا، میں تو آج دیکھ رہا ہوں پیشاب ہی بنتا جا رہا ہے، اسی قطرے کو شہد کی مکھی نے منہ میں ڈالا تو شہد بن گیا، اور اسی قطرے کو جو سانپ نے منہ میں ڈالا تو وہ زہر بن گیا، صدف نے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا، ریشم کے کیڑے نے پیا تو وہ ریشم بن گیا، گائے نے پیا تو دودھ بن گیا، ہرن نے پیا تو مشک بن گیا، انار نے پیا تو خوبصورت دانے بن بن کے، ایک ایک دانہ بن کے سج کر دھج کر، کوئی ہے دنیا میں ایسا جو انار کے دانوں کو رنگ دے سکتا، انار کے دانوں میں رس بھر سکتا، اس میں پردے لگا کے دکھا دے، کوئی ان میں پردے لگا دیتا، کوئی اس کا رنگ بنا دیتا، کوئی اس میں ذائقے بھر دیتا، کوئی اس میں خوشبو بھر دیتا، کوئی اس میں صحت اور شفا بھر دیتا، ہر انار کے دانے میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، ہزاروں چیزوں کے لیے شفا بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات کا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کائناتی نظام میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی بدل ہے، نہ اس کا کوئی اوپر وارث، نہ اس کا کوئی اوپر مالک تھا جس سے اس نے وراثت میں ملک لیا، نہ اس کا نیچے کوئی وارث ہے جس کو وہ آگے عطا فرمائے گا، لم یلد ولم یولد، متخذ صاحبتن ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی مددگار کوئی نہیں، اور اپنی ذات میں تنہا تنہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو اکیلا ہے، الاسلام اللہ لا الہ الا ہو اکیلا ہے، کیسا اکیلا ہے، الحی زندہ ہے، جس کو زندگی کے لیے روٹی کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، ہوا کی ضرورت نہیں، جگہ کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، زمان کی ضرورت نہیں، القیوم قائم ہے اپنی ذات میں، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ہونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، اور نہ وہ غافل ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ وہ کروڑ بدلتا ہے، نہ وہ تھک کے اندرائی دیتا ہے، وہ ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں ہوتا، ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں ہوتا، اوپر دیکھے تو نیچے غافل نہیں، نیچے دیکھے تو دائیں غافل نہیں، بائیں غافل نہیں، ساری کائنات یرا دبیب النمل فی السوداء علی الصخرة السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر پر جب چلتی ہے، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چیونٹی کو دیکھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پر نشان پڑتا ہے میں وہ بھی عرصوں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں، اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا اللہ، الحی زندہ، القیوم قائم، لا تاخذہ سنۃ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، نہ وہ سوئے نہ اونگے، لا یعوبہ حفظہما تھکتا نہیں، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی شراکت کے بغیر، بیوی کے بغیر، بچوں کے بغیر، مشاورت کے بغیر، اپنی ذات میں باقی ہے، جگہ کا محتاج نہیں، باقی ہے مکان کا محتاج نہیں، باقی ہے زمان کا محتاج نہیں، باقی ہے عرش کا محتاج نہیں، جنت کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، لوح محفوظ کا محتاج نہیں، قلم کا محتاج نہیں، جنت اور جہنم کا محتاج نہیں، ندیوں کا محتاج نہیں، کتابوں کا محتاج نہیں، وہ غنی 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 سمت 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 جس کے بغیر کچھ نہ بن سکے اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کر کے دکھا دے, اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد. وہ سمجھدار ہے, اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس کا کوئی جسم نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں, اس کا کوئی بدل نہیں, اس کی کوئی شبیہ نہیں, اس کی کوئی نظیر نہیں. تو یہ ایک اکیلا اللہ اس ساری کائنات پر وحدہ لا شریک بغیر کسی وزارت کے مشاورت کے حکومت کرتا ہے, اور اس ساری حکومت میں نہ وہ تھکتا ہے, نہ وہ اونگتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ غافل ہے, نہ وہ جاہل ہے, نہ وہ عاجز ہے. اپنی بات میں اتنا کامل, اتنا اکمل کہ لفظ کامل اس کے کمال کو بتا نہیں سکتا. لفظ کبریائی اس کے کبریائی, ہمارے پاس اکبر کے علاوہ لفظ کوئی نہیں, اکبر کے علاوہ لفظ کوئی نہیں. وہ اتنا بڑا ہے کہ کیسے اس کو بتایا جائے. ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے, سورج چھوٹا اللہ بڑا, سمندر چھوٹے اللہ بڑا. جو بنی اسرائیل میں تھا, بنی اسرائیل میں ایک بکریاں چلانے والا تھا, وہ کہتا موسیٰ علیہ السلام گزرے تو کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے پاس آتا, میں تیری کنگھی کرتا, تیری جمعے نکالتا, تجھے نہلاتا, تجھے اپنی بکری کا دودھ پلاتا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات میں گستاخی. وہ بیٹھ کے رونے لگا. جب آئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر, اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے میرا بندہ ہی مجھ سے دور کر دیا, تو جوڑنے آئے کہ توڑنے آئے؟ تو بڑا ہے وصل کر دن آمدی, میں بڑا ہے فصل کر دن آمدی. تو توڑنے آیا ہے, تو جوڑنے آیا تھا, جا اسے خوش کر جیسے اسے ناراض کر کے آیا ہے. مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, تو یہ ہماری باتیں بھی اللہ کو اچھی لگتی ہوں گی اگر اخلاص ہے. باقی زمین اور اللہ میں نسبت قائم کرنا, زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہونا, بس کیا کریں, وہ لمانہ تبلیغ کریں گے تو ہم نے تو چھوڑنی نہیں ہے. تو ہمیں جیسی توحید آئے گی ہم ایسی بیان کریں گے. سورج چھوٹا اللہ بڑا, چاند چھوٹا اللہ بڑا, پہاڑ چھوٹے اللہ بڑا. اور بھائی اللہ کے نیک بندو, محدود اور لامحدود میں کوئی نسبت نہیں ہوتی, کوئی نسبت نہیں ہوتی. چونٹی چھوٹی ہے, ہاتھی بڑا, ٹھیک ہے, کترا چھوٹا ہے, سمندر بڑا, ٹھیک ہے, ذرہ چھوٹا ہے اور جبریل بڑا, یہ بھی ٹھیک ہے, پتا چھوٹا ہے اور جنگل بڑے, یہ بھی ٹھیک ہے, ایک ہوا کا ذرہ چھوٹا اور ہوا کے خلاف بڑے, یہ بھی ٹھیک ہے, ایک پر چھوٹا ہے اور سارے فرشتے بڑے, یہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک طرف بھی محدود ہے, دوسری طرف بھی محدود ہے. ایک محدود بہت بڑا ہے, ایک محدود بہت چھوٹا ہے, دونوں میں نسبت قائم ہو جائے گی. پر اللہ, اللہ وہ اللہ جس سے پہلے کچھ نہیں, وہ اللہ جس کے بعد کچھ نہیں, وہ اللہ جو اول تو ہے پر اس کی ابتدا کوئی نہیں, وہ اللہ جو آخر تو ہے پر اس کی انتہا کوئی نہیں, وہ اللہ جو قائم تو ہے پر اس کا سہارا کوئی نہیں, وہ اللہ جو موجود تو ہے پر اس کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں, وہ اللہ جو موجود تو ہے پر زمانے کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو موجود تو ہے پر کسی ساتھی کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو موجود تو ہے پر اس کی ابتدا اور انتہا کوئی نہیں, وہ اللہ جو موجود تو ہے جس کی اتنی بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں, اور وہ اللہ جو اتنا اوپر ہو کر اتنا بلند ہو کر کہ نہ آنکھ دیکھ سکے, نہ خیال جا سکے, نہ ذہن جا سکے, نہ تصور جا سکے, نہ تخیل جا سکے, اتنی بلندیوں کے باوجود, اتنی دوریوں کے باوجود, اس وقت جب سے وہ بہت دور ہے اسی وقت وہ کہہ رہا میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. یہ دو متضاد چیزیں, اگر دور ہے تو قریب کیسے ہو گیا, قریب ہے تو دور کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہاں ہاں سر, میں ہی یہ وہ ذات ہوں جو سب کچھ کر کے دکھا دے, دو ناممکنات کو جمع کر کے دکھا دے, دور اتنا کہ خیال نہ پہنچے, قریب اتنا کہ شہرت سے زیادہ قریب ہو جائے. یہ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں تنے تنہا ہے, اپنی صفات میں بھی وہ ایسا ہے کہ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر الغفار القهار البهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القاصد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيب الباعث الشهيد الحق المتين القيم المتين الذي الحميد المحصي المجد المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. يوحد سوره نامك مالك الله. اب یہ کہنا زمین چھوٹی اللہ بڑا, اللہ میں معاف کرے گا کہ ہمارا علم ہی کوئی نہیں ہے. ایک پٹھان بیان کر رہا تھا جماعت میں, مول صاحب بیٹھے تھے,
سوچنے کا یہ قصہ غلط سنا ہے سر, حدیث غلط سنا ہے. مطلب کہنے کے بیٹھ جا, دین کی ٹانگے توڑ دا, ہم کہا ہم ضرور توڑے گا, تو نہیں کام کرے گا تو ہم تو ایسے ہی کرے گا. بھائی اللہ نہ نہیں کریں گے تو ہم تو ایسی توحید بولیں گے, زمین چھوٹی اللہ بھارت کا کام کریں چھوڑنا. دیکھو کام کرنا سو غلطی, نہ کرنا ایک غلطی, لیکن یہ ایک غلطی سو غلطیوں سے زیادہ بڑی ہے. یہ ایک معاف نہیں ہوگی, یہ سو معاف ہو جائیں گی. غلطیاں تو ہوتی ہے, اللہ فنا علی, جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی کہتا ہے اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا. تو میرے بھائیو, اس کی کبریائی اور حیبت اور عظمت اور جلال اور جبروت اور شہنشاہی وہ کو کوئی لفظ بیان کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے بیان کرے؟ قرآن کی مثال سمجھو, چوکان البحر مدادا, سمندر سیاہی بنا, صاف سمندر سیاہی, بحر الکاہل کہیں کہیں 11-11 کلو میٹر گہرا ہے, 16,000 کلو میٹر صرف بحر الکاہل کی لمبائی ہے. ہمالیہ پہاڑ اس میں ڈال دو تو غائب ہو جائے گا, نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا سمندر, 6 سمندر اور جھیلیں دریا بھی ساتھ میں رہو. ما فی الارض من شجرۃ الاقلام, دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بناؤ. ماں کا مطلب یہ نہیں جو آج کے درخت ہیں ان کو قلم بناؤ, ماں کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو درخت پیدا ہوئے اس سے لے کر آج تک جتنے پیدا ہو کے ختم ہو گئے, جل گئے, ختم ہو گئے, وہ جو موجود ہیں, وہ جو آئندہ پیدا ہوں گے قیامت تک, وہ سارے درخت اکٹھے کر لو, سمندروں کے جنگل بھی اکٹھے کر کے کاٹ 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 کے قلم بناتے بناتے ڈھیر لگا دو, پھر اس کے بعد سارے انسانوں کو اکٹھا کرو. آج کے انسان جو مر گئے ان کو قبروں سے نکالو, جو آسمانوں پر ہیں ان کو آسمان سے نیچے اتارو, اور آسمان کے فرشتوں کو بھی شامل کر لو. بے شک اپنے ساتھ کیا جبریل, کیا میکائیل, کیا اسرائیل, کیا ملک الموت, کیا آج کے فرشتے, اور کیا مقرب ترین فرشتے, کیا سفرا کیران برارا, سارے کٹھے ہو جاؤ. انسان بھی جنات بھی, اللہ ہر ایک کو قلم دے دے, کاپی دے دے, کتاب دے دے, علم دے دے, علم کا فیضان کر دے, اور ہر انسان لکھتا جائے لکھتا جائے. لکھنے والوں میں آدم بھی ہو, نوح بھی ہو, ابراہیم بھی ہو, کریم بھی ہو, خلیل بھی ہو, حبیب بھی ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنے والوں میں موجود ہوں, خلیل اللہ موجود, اور شعیب علیہ السلام موجود, یحییٰ زکریہ موجود, داؤد سلیمان موجود, ابراہیم, یعقوب, اسحاق, یوسف, اسماعیل موجود, سارے انبیاء موجود, صالحین موجود, متقین موجود, علماء موجود, صوفیہ موجود, صحابہ موجود, شہداء موجود, مجاہدین موجود, اور بڑے بڑے خطیب موجود, ادیب موجود, بڑے بڑے شاعر موجود. سارے اپنے شعر کا زور دکھا دیں, ادب کا زور دکھا دیں, علم کا زور دکھا دیں. زور دکھانے والوں میں آدم جیسا نبی بھی ہو اور محمد رسول اللہ جیسا نبیوں کا سردار بھی ہو, لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا سب سمندر ختم ہو جائیں گے, کل ٹوٹ جائیں گے, تم اپنے رب کی تعریف پوری نہیں کر سکو گے. چلو اتنے سمندر اور لے کے آ جاؤ. کیوں؟ کس لیے؟ کس لیے؟ بھائی اللہ لا محدود ہے, سمندر کتنا بڑا ہو محدود ہے, کوئی کتنا بڑا ہو آخر تو محدود ہے, آخر تو محدود ہے. اس لیے یہ ناممکن ہے کہ کوئی محدود لا محدود کو پہچان, کہ کوئی پوری طرح پہچان سکے, اس کی تعریف کر سکے, اس کا احاطہ کر سکے. یہ اللہ جو اس ساری کائنات کے لیے ایک قانون بنا کے چلا رہا ہے, اس اللہ کا انسانوں کی عزت اور ذلت میں ایک قانون ہے, عروج اور زوال میں ایک قانون ہے, محبت اور نصرت میں ایک قانون ہے, خطا اور شکست میں ایک قانون ہے, مہنگائی اور ارزانی میں ایک قانون ہے, اور خوف اور امن کا ایک قانون ہے, بلندی اور بختی کا ایک قانون ہے, عزت اور ذلت کا ایک قانون ہے, برکت اور بے برکتی کا ایک قانون ہے, ذلت اور ذلت اور بستیوں کے لیے قانون الگ ہے, عزت اور بلندیوں کے لیے ایک قانون الگ ہے. اس جیسے آسمان کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں, اللہ تعالیٰ کے زمین کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ نے ہر دور کے باطل کو جب توڑا, اللہ کو جب اللہ جب توڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ایٹمی طاقتیں ہونا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. جب اللہ نہیں توڑتا, جب اللہ نہیں توڑتا تو پھر چھوٹے چھوٹے مچھر بھی, چھوٹے چھوٹے مچھر بھی ایٹم بم بن جاتے ہیں. جب اللہ ارادہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا. اس کائنات میں اللہ کا قانون باطل کو توڑنے کے لیے دعوت ہے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے باطل کی طرف آئے, انہوں نے کہا فاکنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, اپنا لے کر عذاب لاؤ, عذاب جس سے ہم ڈراتے ہو. جب وہ ماننے پر نہیں آئے, ففتحنا ابواب السماء, آسمان کا پانی, وفجرنا الارض عیونا, زمین کا پانی, زمین سے پانی, آسمان سے پانی. اللہ نے ساری قوم کو, ساری قوم کو یوں کہا, من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. اس کے بعد حود علیہ السلام اس کے بعد صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کی تاریخ میں آپ ایسا غور فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم براہ راست اللہ کی پکڑ میں آئی. حود علیہ السلام کی قوم نے کہا من اشد منا قوة، اللہ نے ہوا چھوڑی، ہل ترا لہم من باقیہ، کوئی نظر آتا ہے جو باقی بچیاں ہو؟ ان کے سر الگ ہو گئے، تھڑ الگ ہو گئے. پھر صالح علیہ السلام کی قوم نے گھر بنائے پہاڑوں میں، اسے ہوا کیا کرے گی؟ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، سندر کئی سبان آکب تمسر ہیں انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویتا بما ظلموا. لوط علیہ السلام کی قوم دنیا میں واحد قوم ہے جس نے وہ کام شروع کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. اس کا تعلق بے حیائی سے تھا. قرآن ان پر کفر کی فرض جرم بھی عائد کرتا ہے، لیکن اس کا فرض فرض جرم تو قرآن ارے بے حیاؤ، تم وہ کر رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا، تم لواقت کا کام شروع کر رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ اس جرم کو قرآن زیادہ بیان کرتا ہے، ان کے کفر کو بھی بتاتا ہے لیکن کم، اس کو زیادہ. یہ واحد قوم ہے جس پر پانچ عذاب آئے، کسی قوم پہ پانچ عذاب نہیں آئے. یہ واحد قوم ہے جس پر پانچ عذاب آئے، پانچ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ عذاب بھیجے. جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر. ارسلنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، پتھروں کی بارش. چہرے نشق ہو گئے، آنکھیں دھسا دی گئیں، اور آسمان تک پہنچا کر اوپر سے پٹک کے زمین پر مارا گیا، اور ایک گندے پانی کے جوہر میں ڈال کر انہیں ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا گیا. ہماری یہاں کو کراتے میں چلی، پورا علاقہ 300 کلومیٹر نیچے بیٹھ گیا، دائیں بائیں 300 کلومیٹر تک زمین نیچے بیٹھ گئی. اس کو غور کہتے ہیں، غور پورے اردن میں وہ پھیلا ہوا علاقہ ہے، کچھ عیسائیوں میں بھی چلا جاتا ہے. معاشرہ حدود سے آ چکا ہے، جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، جس قوم میں موسیقی پھیل جائے، زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، ان کو اللہ کی پکڑ سے صرف توبہ بچا سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے. جب تک یہ توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کا نظام سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پانچ عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ براہ راست اللہ کی پکڑا دی گئی. وہ دعوت دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری باتوں سے کیا ہوگا. رہیس تفس بیدان خیری لاج علم نک میں المسجومین اے علم رب کتینا ولیدہ ولس فتینا من عمر کتنینا وقال تفعل تکلتی فعل تبانت من الکاثرین. یہ سرون کیسا مذاق کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جاجا بڑا ہے نبی، جاجا کلوار کے تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. یہ سرون کا جواب ہے،
ہمارے
ارے اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کے ہم تجھے تباہ کر دیتے, ویسے تیرے طرف پر مار دیتے. ادھر صدر اسلام کو قوم کا ہی مثلا انتر حلیم اور رشید جادہ بڑا یا نیک پاک گھر بن جا, ہمارے اگر ہماری تجارت میں دخل مت دے. یہ نبیوں کی قومیں نبیوں کو جواب دے رہی ہیں اور ادھر نبی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں, کچھ نہیں, ایک سنگھ کا بھی ہاتھ نہیں. اللہ کا بڑا ہاتھ امر آتا ہے اور کسی پر پانی چڑھ گیا, کسی پہ ہوا چڑھ گئی, کسی پہ فرشتے کی چیخ آئی, کسی پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسی. سب سے پہلے جب تورات اتری تو اللہ نے اس نظام کو موخر کر دیا اور مسلمانوں کو تلوار پکڑا کے آگے کر دیا. جب ہاتھ تمہارا ہوگا طاقت اللہ کی ہوگی, قدم تمہارے اٹھیں گے فرشتے ساتھ دیں گے, تدبیر تمہاری ہوگی تکلیف اللہ کرے گا. لیکن اس کی دو شرطیں ہیں, بڑا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم حالا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. تمہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی, امت کو صبر پہ لانا ہوگا اور امت کو تقوی پہ لانا ہوگا. اگر صبر اور تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں نہیں آئے گا, اور اگر اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں نہیں آتا تو ہماری ساری تدبیریں ٹوٹ ٹکڑی آئیں گی, ٹوٹ ٹکڑی آئیں گی. مخلصین کے باوجود اور اخلاص کے باوجود نتیجہ امت کے حق میں نہیں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غیر نظام میرے بھائیوں اس وقت حرکت میں آتا ہے جب لوگوں کے اندر بھی طلب پیدا ہو اور وہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کسی نبی نے تلوار اٹھائی, کسی نے نہیں اٹھائی, کسی نے اٹھائی, کسی نے نہیں اٹھائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سارے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے, ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے فرمایا تلوار دے کے بھیجا گیا ہوں, آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے, آپ نے دعوت بھی دی ہے. آپ نے کہا جو ہے رزق کی تخت دل لگن ہی, آپ نے کہا میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے. اور آپ دعوت کو بھی نہیں کرائے اور آپ سے بال کو بھی نہیں کرائے اور آپ ایک کامل اور اکمل دین لے کر آئے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل. واتممت علیکم نعمتی, نعمت کا اتمام. ورضیت لکم الاسلام دینا, ہم نے اس کو تمہارے لیے دین بنا کے پسند کر لیا. میرے بھائیو یہ بات طے شدہ ہے, یہ بات طے شدہ ہے, ہمیشہ عروج نہ ہوگا, ہمیشہ زوال بھی نہ ہوگا. اللہ یہ دن پھراتا رہے گا, اوپر نیچے کرتا رہے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہمارے حق میں ہوگا تو بلندیاں شروع ہو جائیں گی, جب ہمارے خلاف ہوگا تو پستیاں شروع ہو جائیں گی. وہ ہمارے حق میں کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری مانو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا, جب راضی ہوں گا تو میں برکت دوں گا. ولی سر برکھا دین نہایا, اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ کا. اگر ہم مردان والے, پاکستان والے, ایران والے, ترکستان والے, ساری دنیا کے مسلمان اگر اللہ کے فرما مردار بن جائیں تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں ہوگا. اور اس کے لیے ایٹم اور راکٹ, تلوار اور تیر اور توپ, تفنگ, یہ سب برابر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں جل جلال والے کام ذات کے لیے. وہی ادا ہوتی تو غدب تو, اور جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وہی ادا غدب تو لہن تو, اور جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں. وہی لعنت منی تبلغ السابع من الجلد, اور میری لعنت ساتھ ساتھ پشتیں چلتی رہتی ہے. جو امت شراب کو ختم کرنے آئی وہ خود شراب بیچنے لگ جائے, جو زنا کو مٹانے آئے وہ زنا کے اڈے کھول لیں, اور جو سود کو مٹانے آئے وہ بڑے بڑے بینک سود کے نام پہ چلائیں. پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے, اب تو لوگ انفرادی طور پر بھی سود پہ پیسے دیتے اور لیتے ہیں. اتنے ظلم و ستم, اتنا ظلم و ستم کہ لوگ بھی پیسے دینے لگے سود پر اور لینے لگے. تو جب جو امت سود مٹانے آئی تھی وہ سود کے لیے اتنا بڑا نظام بنا دے, زنا مٹانے آئی تھی اس کے اڈے قائم کر دے, شراب مٹانے آئی تھی خود پٹیاں لگا کے, جوا مٹانے آئی تھی خود کھیلنے لگ جائے, حیا کو لے کر آئی تھی عورتوں کو سر برات بازار نچانا شروع کر دے اور اس کو تہذیب اور ثقافت بنا دے. لوگ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کبھی قرآن تھا اب گٹار آ گیا, بنسری آ گئی, کبھی قدم مسجد کو اٹھتے تھے اب گاؤں کو اٹھنے لگے, سینماؤں کو اٹھنے لگے. گھر گھر ڈسک ٹیبل پہنچ گیا, جہاں ڈسک ٹیبل پہنچا وہاں بے حیائی بھی آئی, جہاں بے حیائی آئی وہاں اللہ کا غیبی نظام پیچھے چلا گیا. کافر کو اپنے اوپر احتیاط نہ فرمائیں, کافر کو موت تک چھٹی ہے. کافر کی چھٹی ختم کروانے کا ایک راستہ ہے, ہم توبہ کریں ان کو دعوت دیں, ہم توبہ کریں ان کو دعوت دیں. دعوت ایک ایسا عمل ہے جو باطل کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے خلاف چلوا دیتا ہے. میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے حالات آئے, کہیں کے بھی آئے, فراخی کے بھی آئے، گمنامی کے بھی آئے، خوف کے بھی آئے، فتح کے بھی آئے، شکست کے بھی آئے، اور اقتدار کے بھی آئے، عروج کے بھی آئے، سارے حالات ہمارے نبی پر آئے ہیں. ہمارے نبی کامل ہیں، اکمل ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں. آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. پیار کی وجہ سے ماں بچے کو کبھی بلال کہتی ہے، کبھی چاند کہتی ہے، کبھی تارا کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے. میرا مردانی پیڑا ادھر بدایونی پیڑا وہ بیٹے کو کبھی پیڑا بناتی، کبھی مکھن بناتی، کبھی کیا بناتی. تو اللہ پاک بھی اپنی محبت میں اپنے حبیب کو ایک نام نہیں دے رہا. اسے کہہ رہا ہے تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو ماہی ہے، تو حاشر ہے، تو عاقل ہے، تو فاتح ہے، تو خاتم ہے، تو ابو القاسم ہے، تو طہٰ ہے، تو یاسین ہے. یہ تو حدیث میں 10 نام کٹھے ہیں دلائل النبوہ کی روایت. اور پھر قرآن نے کہا تو شاہد ہے، تو مبشر ہے، تو نذیر ہے، تو داعی ہے، تو سراج اور سراج ہے، سراج منیر ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے، تو طہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو نذیر ہے، تو بشیر ہے، تو رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس رسولا ہے، تو رسول ہے، تو نبی ہے. یہ تو وہ نام ہے جو اللہ نے قرآن میں اور ایک حدیث میں آپ کو بیان فرمائے. اللہ کی محبت اتنی ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں ہو رہی. جیسے ماں کو بلال کہتے کہتے محبت میں، محبت کی ادائیگی میں کمی، لفظ ایک ہے محبت زیادہ ہے، وہ لفظ بڑھاتی جاتی تاکہ محبت ان الفاظ میں اترتی چلی جائے. یہ ایک اور مثال دیتا ہوں، جب غصہ چڑھ جاتا ہے تو ایک گالی دینے سے صبر نہیں آتا، پھر آدمی 2, 4, 10, 20 گالیاں سناتا ہے تاکہ پچھلا غصہ ان گالیوں کے اندر سما جائے. اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے. کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی حاصل، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی طہٰ، کبھی یاسین، کبھی ابو القاسم، کبھی النبی، اور کبھی الرسول، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ، سراج منیر اور سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین، کافۃ للناس نذیرا، کافۃ للناس رسولا. یہ سارے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامل اکمل نمونہ دے کر بھیجا. آپ کی زندگی کی کوئی چیز غیر محفوظ نہیں. آپ نے جس چیز کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دیا وہ چیز سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو گئی، اور پھر اور زندگی اور سینوں میں محفوظ ہو گئی. صرف ایک واحد نبی ہے جس کی زندگی کی ہر چیز کو اللہ پاک نے قیامت تک محفوظ، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ہمارا قرآن بھی رہے گا، ہمارے نبی کی زندگی بھی رہے گی، تاکہ ہر دور میں بصیرت کے ساتھ اس کے احکام کا استنباط کر کے اس کے مطابق امت کو چلایا جائے. ہمارے نبی نے 2 اونٹوں کی زندگی میں سواری کی، ان 2 اونٹوں کے نام بھی لوگوں نے لکھ کے ہم تک پہنچا دیے. ایک اونٹ کا نام عسکر تھا، ایک اونٹ کا نام سالب تھا. آپ کے گھر میں بکریوں کا دودھ جایا کرتا تھا جس کو دوہا جاتا تھا. ایک بکری کا نام عجوا، ایک کا نام سپریا، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام برکا، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اعتدال، ایک کا نام اعتراف، ایک کا نام غیثا، ایک کا نام قمرا. یہ 9 بکریاں تھیں، ان میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. اور یہی موجود ہے کہ اس میں جو آپ کی بکری قمرا تھی وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی، مر گئی تھی. آپ نے 4 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام جدا، ایک کا نام عزبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام قصوا. اس میں عزبا اونٹ آپ کی وفات کے دن کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، رونے بیٹھ گئی اور روتے 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 بھوکی پیاسی مر گئی، نہ کھایا نہ پیا. آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام اوتھیر تھا، ایک کا نام یافور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کا گدھا یافور وہ گلیوں میں روتا بھی تھا، بھاگتا بھی تھا، روتا بھی تھا، بھاگتا بھی تھا، یہاں تک کہ کنویں میں گر کے چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا. آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضبا تھا. آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام ورد تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام لباس تھا، ایک کا نام سراج تھا، ایک کا نام سبھا تھا، ایک کا نام ایک شکب تھا، ایک کا نام سبھا تھا. یہ وہ خوبصورت گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سواری فرمائی، جس محبوب کی زندگی میں شامل ہونے والے گدھے اور خچر بھی گدھے اور خچر بھی تاریخ میں نام پا گئے اور ان کو بھی صفائے ہستی سے مٹایا جا سکا. اس کی زندگی کے اصول کیسے مٹائے جا سکتے ہیں, طریقے کیسے مٹائے جا سکتے ہیں؟ کسی نبی کا نسل محفوظ نہیں. ہمارے اور ہمارے نبی اور آدم علیہ السلام میں 80 واسطے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر 2 انجیلیں اس وقت موجود ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں. ایک کا نام ایک لوکا کی انجیل ہے, ایک متی کی انجیل ہے. لوکا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے داؤد علیہ السلام تک. داؤد علیہ السلام تک 20 باپ ہیں, 20 باپ. اور ادھر جو متی کی انجیل ہے اس میں داؤد علیہ السلام تک 11 باپ ہیں, 11. تو 2 انجیل ہیں ان میں 9 واسطوں کا فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے نبی کی باپ دادا کی جو زندگی ہے تاریخ میں موجود ہے, تاریخ میں. لیکن میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں, آدم علیہ السلام تک کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں ہمارے نبی کے دادے پردادے کا کیا نام ہے. ہمارے نبی کا نام محمد ہے, آگے بن عبداللہ, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد المناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لبئی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عد, بن حمیثہ, بن سلیمان, بن عوف, بن بوس, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن کاہن, بن ماخی, بن عیسن, بن عبقر, بن عبید, بن ابسعا, بن حمدان, بن سنبر, بن یسربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عزی, بن زیشان, بن عیسر, بن اقنار, بن ایہان, بن مقصر, بن ناحس, بن سمی, بن مزی, بن عبس, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعور, بن فائش, بن عابر, بن ارفخشار, بن سام, بن نوح, بن دانش, بن متوشالح, بن ادریس, بن یارو, بن ملحل عیل, بن سینان, بن آنوش, بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 10,000 سال کی تاریخ ہے. ایسا نبی کوئی نہیں آیا. آپ کا سراپا موجود ہے, رائے تو رجرن باہر وبا. ہمارے نبی کا سراپا ہولیا. ہمارا نبی کہتا تھا, ہمیں نامت کہتی, میں نے ایک آدمی دیکھا بڑا صاف ستھرا, بڑا صاف ستھرا, ظاہر الوباء. ہاں بھائی, میں نے ٹوپی کوئی بزرگی کی نشانی نہیں سمجھے. میری پگڑی, میلا بستر, میری ٹوپی دادار, دیر بزرگ سڑے دے ہیں. یہ کوئی بزرگی سڑی نہیں ہے, سڑی ہوئی بزرگی ہے. ایک سڑے پشتوں کا, ایک سڑا اردو کا, سمجھے. میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں. میلا میری ٹوپی, میلی سلوار, میلا کرتا, یہ بڑا بزرگ آدمی ہے. اور یہ کیا بول, یہاں تو ایسی مصیبت ہے, بالکل ننگا ہو جائے گا تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. اور بھائی, ہمارا نبی کیسا تھا, ظاہر الوضع, بڑا صاف ستھرا. آپ کے کپڑے نئے نہیں ہوتے تھے, پرانے ہوتے تھے, پر میل نہیں ہوتی تھی, میلے نہیں ہوتے تھے. ظاہر الوضع, اگلے الوش, چمکتا چہرہ, لم تحت ہو سجلا, موٹے نہیں تھے کہ پھر جدھر جا رہا ہو آپ ادھر جا رہا ہو. ہے لم تحت ہو سجلا, بعض آدمی ادھر جاتے ہیں پھر تم کا ادھر جاتے ہیں. بھائی موٹے ناراض نہ ہونا, میں گزرتی چیز ہے, کئی بےچارے کچھ بھی نہیں کھاتے, پھر بھی پیٹ یہاں آ جاتا ہے. لم تحت ہو سجلا, ہمارا نبی موٹا نہیں تھا. ولم تدرک به ثقلا, ہمارا نبی پکلا نہیں تھا. کہیں تھا سہلا, گنجا نہیں تھا, ثقلا پکڑا نہیں تھا. وسیم قسیم, ہمارا نبی وسیم تھا, قسیم تھا. وسیم کسے کہیں؟ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو تو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ, جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے. آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, انگلیاں بھی, ناخن بھی, انگوٹھا بھی, کھال بھی, بال بھی, سینہ بھی, چھاتی بھی, بازو بھی, کمر بھی, سارے جسم کا ایک ایک حصہ جس کا خوبصورت ہو اس کو عربی زبان میں قسیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کی آنکھیں کے ذکر کرتا ہے, لا تمدن عینیک, پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان ذکر کرتا ہے, لا تحرک بہ لسانک, پر اللہ اپنے نبی کے چہرے کو ذکر کرتا ہے, فضل وجہ, پر اللہ اپنے نبی کے سینے کو ذکر کرتا ہے, الم نشرح لک صدرک, پر اللہ اپنے نبی کے دل کو ذکر کرتا ہے, علی قلبک, پر اللہ اپنے نبی کی کمر کو ذکر کرتا ہے, الذی انقض ظہرک, پر اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کو ذکر کرتا ہے, لا تجعل یدک, پر اللہ تعالیٰ سارے وجود کو کٹا کر کے پھر اس کی قسم کھا کر کہتا ہے, نہ مرو, مجھے تیرے اس پیارے جسم کی قسم, مجھے تیری جان کی قسم, تیرے اس خوبصورت وجود کی قسم, میرے رب کی قسم, دنیا میں آپ جیسا حسین کوئی نہیں آیا. حضرت عائشہ فرمائے کر دی ہوں گی, اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھڑیاں چلائیں, میرے محبوب کو دیکھی تو سینے پہ چھڑیاں مار لیں. اللہ نے حسن ایسا دیا تھا, حضرت اما ایسا کپڑا پی رہی تھی, آج سے سوئی جل گئی, اندھیرا گھر میں چڑھا تو کھا لی, ایسا ایسے تلاش کر رہی تلاش کر. اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے, آپ کے چہرے کے نور کی شو پڑی, سوئی پر سوئی چمکنے لگی, آپ نے اس نور سے سوئی کو اٹھایا, ایسا حسن کو اللہ نے ظاہر میں کیا تھا, باطن میں کیسا ہوگا. وسیم تھا, قسیم تھا, سی آئی نہیں ہے تاج, آنکھیں موتی تھی, سی اشمار ہی وقت, یہ پلکیں لمبی تھی, سی ہن کہی سطح, گردن سراہی دار تھی, سی سوت ہی سہل, اس کی آواز میں ایک جادو تھا, آواز میں ایک جادو تھا, سی رہتی ہی کفا تھا, اس کی داڑھی گھنی تھی, گھنی پھیلی ہوئی داڑھی تھی, گھنی پھیلی ہوئی داڑھی تھی, اور اور رگیلے شان گھمریالے بال تھے, انیل فرق حقیقت و فرق و الا فلا, تنگی سیدھی کرتے تھے, مانگ نہیں نکالتے تھے, کبھی نکل آتی تھی تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے, جب نکلتی تھی تو درمیان سے نکلتی تھی, نہ دائیں سے نہ بائیں سے, اور کان کی لو تک آپ کے بال تھے, اور تنگی کرتے ہوئے دائیں طرف سے شروع کرتے, پھر بائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے, اور آپ کی آنکھیں اداج موٹی, احور سفید, اشل لمبی, انجل روشن, اور اہدب بلکہ امتراز, اور اس میں سرخ دوڑے, جب آپ نظر آپ کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے رہے, ہمیشہ ایسا دیکھا کرتے تھے, ایسے پردہ جھکا ہوتا تھا, کبھی کبھی آپ ایسے نظریں اٹھاتے تھے تو سارا مجمع پھر ایسے ہو جاتا تھا, کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی چہرہ کو دیکھ سکے, صرف ابو بکر اور عمر اس وقت میں بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے, ورنہ اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے پر نظر ڈال سکے, سب ایسے ہو جاتے تھے, جل نظر ہی آپ ایسے کیوں دیکھتے تھے, آنکھوں کے کناروں سے آنکھ اٹھا کے نہیں, ہمارا نبی ایسے خیال والا تھا کہ وہ مردوں کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھتا تھا, آج کی نسل کیا کر رہی ہے بازاروں میں, کیسی بے حیائی آ گئی, یہ ہمارا نبی ہے, بلی الفاظ ہونٹ بڑے خوبصورت تھے, سہل الخدین گال بڑے متناسب نہ نکلے ہوئے نہ پچھے ہوئے, اور مشرف یہاں سرخ یہاں گلابی رنگ تھا, گلابی رنگ, جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ چمکتی تھی, جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی, یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے حرکت کرتی تھی, آپ کے یہاں بال نہیں تھے, اگر جل ہوا جس آپ کے ابرو ایسے گول تھے, یہاں بال نہیں تھے, یہاں رگ تھی, غصے میں بھڑکتی تھی, جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھ جاتے, یہ آپ کے غم کی علامت تھی, داڑھی کو سیدھے ہاتھ سے پکڑا ہوتا تھا اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے, تھوڑے تھوڑے دیر بعد سر پہ ہاتھ پیر پہ طرح سے داڑھی پکڑ لیتے, یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا, اب دھیان کے دوران ہاتھ کتنا اونچا کرتے تھے, کبھی اس ہاتھ کے ساتھ کبھی اس ہاتھ کے ساتھ, ہماری طرح نہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی ادھر کبھی ادھر, باغ خطیب آگے میز رکھتے اس سے بھکے مارتے, ہمارا نبی ایسا جذبہ بھی نہیں تھا, دھیان کر رہا اتنا, آپ کے ہاتھ کا اتنا اشارہ ثابت ہے, اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے, اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں پھیرتے تھے ایسے, یہ پنجے وہ کف ہوئی, یہ آپ کے تعجب کی نشانی, جب ایسے فرماتے تو یہ آپ کے تعجب کی نشانی ہوتی, جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے, اب کئی آپ کی شکل میں صرف نماز میں بیٹھتے تھے, اس کے علاوہ آپ چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے ہوئے نہیں, عام مجلس میں کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے, ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے, اور دوران گفتگو آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح حل کر دیا کرتے تھے, یہ سیدھا ہاتھ, یہ انگوٹھا, یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا, یہ ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی, یہ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیا کرتے تھے, لیکن آپ کا ہاتھ ایسے یہاں بڑا, ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا, یہ رات کسی نے خواب دیکھا, اور آپ کی مجلس صبح کی بڑی خوبصورت ہوتی تھی, اس میں کبھی دین کی باتیں ہوتی تھی, کبھی دنیا کی باتیں ہوتی تھی, کبھی ماضی کے قصے ہوتے تھے, کبھی آخرت کی ترغیب ہوتی تھی, کبھی مسائل کے مذاکرے ہوتے تھے, کبھی حالات پر تبصرہ ہوتا تھا, کبھی ذمہ دار زراعت تجارت کی باتیں ہوتی تھی, اور کبھی لطیفے بھی ہوتے تھے, سمجھو خوش بیانی ہوتا تھا, لطیفے بھی ہوتے تھے, اور دو صحابی ہیں اور بڑے آفائے کے, ایک عبداللہ بن حذیفہ ہیں, عبداللہ بن حذیفہ سہمی, اور ایک اسد بن زرارہ, اسعد اسعد بن زرارہ, یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جب اللہ کے نبی فتح مکہ میں مدینہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, اور آپ کے بائیں طرف اسد بن زرارہ تھے اونٹنی پر سوار, اور درمیان میں آپ کی اونٹنی تھی, آپ کے پیچھے اسامہ بن زید تھے, یہ اسعد انصار میں اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی دائیں طرف اور اپنے بائیں طرف ان کو چلایا ہوا تھا, یہ فجر کی نماز میں جب دیکھتے کہ آج اللہ کا نبی باطن, کیونکہ آپ جب آپ کی بات کا ارادہ تھا آپ خود بات شروع فرما دیتے تھے, اور جب آپ نے بات نہیں کرنی ہوتی تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے, پھر صحابہ انتظار کرتے کچھ بات کریں گے, جب دیکھا کوئی نہیں بات ہو رہی تو پھر آپس میں پتر پتر کرتے 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 پھر کبھی وہ باتیں مسائل کی طرف چلی جاتی, کبھی آخرت کی طرف چلی جاتی, کبھی تجارت کی, کبھی زراعتوں, کبھی لطیفوں کی. تو اس میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ یوں گرے پڑتے تھے, کوئی ایسے کرتا تھا اور ہمارے نبی ہنستے تھے, آپ کو تو اپنا تقبو تھا, مسکراتے تھے, ہنستے تھے, سامنے دانت نظر آتے تھے, پورا منہ نہیں کھلتا تھا, اور صحابہ ہنس ہنس سے کوئی ادھر گرا پڑا ہوتا تھا, کوئی ادھر گرا پڑا ہوتا تھا. اس لیے بھائی تبلیغ صرف خشک صرف منہ چپ کر کے جانے کا نام تبلیغ نہیں, تھوڑا تو کوئی ہنس لے بھیڑ رم کے دو ہو دل مر گیا, زیادہ نہ ہنسو. بھائی زیادہ ہنسنا منع ہے, ہنسنا تو منع نہیں, بھائی زیادہ ہنسنا منع ہے, ہنسنا تو منع ہے. امیر ڈنڈے لے کے چل جاتے ہیں, تم کیوں ہنسا تھا, بکلا کے بندے کو ہوش کرو, اور نہیں تو حیات سارا ہی پڑھو اپنی. جو مولانا یوسف صاحب نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ 1400 سال میں ایسی کتاب کوئی لکھ سکا, ایسی کتاب لکھی ہے حیات صحابہ, اپنے سر میں کچھ باپ کے لحاظ سے ایسی کتاب کن مضمون کے لحاظ سے, اس کے عنوان کے لحاظ سے اور اس کے اسلوب کے لحاظ سے. پوری علماء عرب نے بھی کہا کہ 14 صدی میں یہ عنوان یہ اسلوب آج تک کوئی نہ اختیار کر سکا جو الداعیہ الکبیر محمد یوسف نے اختیار کیا. جلد ثانی ان واقعات کو بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کتنی خوبصورت تھی, کتنی معمول کی تھی, کتنی عام فطرت زندگی تھی, وہ غیر معمولی نہیں تھی جس کو کوئی اپنا نہ سکے, جس کو کوئی کر نہ سکے. صحابہ کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی ہے. ہمیں ہمارے یہاں یہ ہوا کہ اولیاء کرام کی زندگی کو فروغ ملا, صحابہ کی زندگی کو فروغ نہیں ملا. اولیاء کی زندگی قابل عمل نہیں عام مسلمان کے لیے. صبح سے لے کر زور تک نسل, زور سے لے کر اثر تک نسل, اثر سے لے کر مغرب تک ذکر, پھر مغرب سے عشاء نسل, پھر عشاء سے تہجد نسل, پھر تہجد میں تھوڑی آنکھ لگ گئی تو آنکھ سے تو کہنے کی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو سوتے سوتے بھرتی نہیں. اب یہ کون کر سکتا ہے, ممکن ہے یہ واقعہ صحیح ہو, اگر تو یہ صحیح نہیں, اور اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ وہ زندگی نہیں جو اللہ نے ہم سے طلب کی ہے. زندگی وہ ہے جو صحابہ چل کے دکھا گئے, جو صحابہ کر کے دکھا گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اس لیے حیات الصحابہ کو بار بار صحابہ کی سیرت کو لائے, بیانوں میں بھی لائے, اور کتاب بھی ایسی شاہکار لکھی ہے کہ جس کتاب کا کوئی مثل نہیں, جس کا کوئی بدل نہیں. صحابہ کی زندگی ایک عام زندگی نظر آتی ہے, لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں, اولیاء اکٹھے ہو جائیں, شہید اکٹھے ہو جائیں, ساری دنیا کے صدیق اکٹھے ہو جائیں, تو ایک صحابی کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں بن سکتے. ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل زندگی لے کر آئے, کامل اکمل زندگی لے کر آئے. آپ کی بات کا انداز لکھا ہوا, ہاتھوں کی حرکت کا انداز لکھا ہوا, آپ کی مجلس میں کیا کیا باتیں رکھتی وہ لکھا ہوا. کبھی آپ یہ بھی پوچھ رہے تھے, ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا, یہی آپ کی مجلس کی بات ہے, ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا تو خوابوں کی بات چل پڑتی تھی. میں نے اس پر عمل صرف مولانا سعید خان صاحب کا دیکھا اور کسی کا آج تک نہیں دیکھا. زندگی میں ایک آدمی دیکھا ہے جو سیرت کے تمام پہلو پر حاضر تھا, اس کے بعد ایسا آدمی نہ دیکھا. آپا کہا گر دیدان مارے بتا دیدان بسیار خود دیدان, لیکن تجھے دی گئی شہ کو اور کی جو اللہ نے بنایا تھا, جو سیرت کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو جائے اور ہر چیز کو اس کا وزن کے مطابق اس کے مطابق استعمال کرے. اس کے لیے بڑا علم چاہیے, بڑی صحبت چاہیے, زیادہ علم چاہیے, زیادہ صحبت چاہیے, پھر اللہ کی تائید اور توفیق چاہیے. یہ ساری چیزیں ملیں تو پھر جا کر ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں, ورنہ ہمارے جیسے کانٹوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. تو میرے بھائی اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل زندگی لے کر جن کی ہر ہر ادا محفوظ ہے. میں نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو آپ کے نبی کی بتائیں, جب آپ سے کوئی بات کرتا تھا ادھر سے کوئی آپ سے بک بلاتا, کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا, کبھی ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا کہ بولو کیا بات ہے, ایسے نہیں دیکھا کبھی بھی, ایسے نہیں دیکھا کبھی بھی. اگر آپ کو ادھر سے کسی نے خطاب کیا یا رسول اللہ تو آپ کتنا تردد فرماتے, پہلے اس طرح ہو جاتے, بالکل سامنے پھر جاتے جی فرمائیے. اگر ادھر کسی نے کہا رسول اللہ آپ ایسے نہیں کہتے تو ہاں بولو, بلکہ آپ پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے جی فرمائیے. اگر آپ کو ادھر کسی نے بلایا ہے تو کل نہیں کہ آپ نے یوں کیا بلکہ بولے پہلے تو ایسے ہو جاتے پھر کہتے جی فرمائیے. اور جب ہمیں آپ سے بات کرنی ہے تو آپ ایسے کام کر دیتے, ایسے وہ لگا رہا ہے چاہے لمبی بات کرے مختصر کرے. آپ نے کبھی نہیں کہا مختصر کرو میں بڑا مصروف ہوں مجھے فرصت نہیں, کبھی آپ نے یہ نہیں کہا. حالانکہ نبی سفر کے مصروف کون ہوگا, آپ کے باہر کی زندگی, آپ کے گھر کی زندگی موجود ہے, آپ گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے, کوئی ہے جو گھر میں جھاڑو دے بیوی کی مدد کے لیے, آپ گھر میں آٹا خود گونتے تھے کہ آپ کو روٹی پکائے گی میں آٹا گوندوں گا. کوئی ہے جو بیویوں کو آٹا گوند کے دے؟ یہاں تو الٹا چائے پر بیویوں کو پٹائی کر دیتے. بیویوں کو بیویوں سے حسن سلوک کا سبق ہی نہیں پڑا ہوا. ہمارے نبی گھر میں سہاکن بخشامن, ہمارے نبی گھر میں مسکرانے والے تھے, ہنسنے والے تھے. اپنا جھاڑو گھر میں پکڑ کے جھاڑو خود دیتے تھے, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, آٹا خود گونتے تھے, گھر والوں کے کام میں شریک اور ہو کر گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بڑھاتے تھے اور اپنے جوتے کو خود گانٹتے تھے. یہ میرے نبی کی گھر کے اندر کی زندگی تھی. اپنے گھر والوں کے کام میں شریک ہوتے تھے, ان کی تنگی ترسی کو برداشت کرتے تھے. آگے آپ نے کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ مسکرا کر اس کو ڈال دیا, سوائے ایک دفعہ, وہ بھی تربیت کے لیے تھا کہ نبی کا کام تربیت ہی ہے. آپ ایک مہینے کے لیے بیویوں سے جدا ہوئے, یعنی کہ آپ نے ان کی پٹائی شروع کر دی اور آپ نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے. بلکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی نے حضرت عائشہ ناراض ہو گئی. حضرت اللہ تعالیٰ نے بڑا منایا, وہ مانے نہیں. صاحب نے ابوبکر صدیق کو بولا, آؤ بھائی ہماری صلح کرواؤ. ابوبکر صدیق صلح کروانے آئے تو پوچھا مسئلہ کیا؟ پہلے حضور نے بتایا بھائی یہ یہ مسئلہ ہے. تو حضرت عائشہ سے پوچھا تو بتا کیا مسئلہ ہے, وہ بتانے میں ذرا تیز ہو گئی. ابوبکر تو باپ کو انہوں نے ایک تھپڑ مارا, جب تھپڑ پڑا تو بھاگ کے حضور کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی. تو آپ نے کہا ابوبکر ہم نے تمہیں فیصلے کے لیے بلایا یا مارنے کے لیے بلایا؟ بھائی آپ نے نبی کی اور حیات تو صحابہ پڑا کرو اللہ کے واسطے. مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے تمہیں دس دفعہ پڑھنی ہے. تین جلدیں ہیں, میں نے پانچ دفعہ پڑھی ہیں لیکن چھٹی دفعہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. جتنی دفعہ شروع کرتا ہوں کوئی نہ کوئی کبھی, ایک تو سفر ہی اب جان چھوڑتے اور دوسرا پھر لوگوں کی محبت ملنا ملانا وہ ایک میں باقی تھا میرا. وہ کیا بھائی میں صبح کا بیان سنا, پھر تھوڑی دیر گزری تعلیم کے لیے آ جاؤ بھائی, پھر تعلیم سن. پھر تھوڑی دیر گزری ہاں بھائی ہدایت کے لیے آ جاؤ, ہدایت سن. پھر تھوڑی دیر گزری ہاں بھائی تعلیم زور کے بعد تعلیم کے لیے آ جاؤ, بھائی تعلیم سن. اثر کے بعد بیان سنا, مغرب کا گزاری, عشاء کے بعد پھر جب کتاب پڑھنے لگے مولانا ذاکر صاحب تو ہر عمل کو الگ الگ کرتا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ تو بدل بدل کے یہاں ہے, ہم وہی کے وہی اتنا کہیے خود تو
بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم تو یہی کہنے کے رہ گئے, کہاں غنچہ تھا کہاں گل تھا, کہاں بہار تھی کہاں چمن تھا. اے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, پتہ نہیں زندگی میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن اسی امید میں لوگ زندگیاں گزارتے ہیں. امید توڑنا بھی کفر ہے, نا امید بھی کفر ہے. ہم اللہ پاک سے کیوں نا امید ہوں؟ جب اللہ نے کرنا ہے تو کر کے دکھائے گا, اس نے دین کو زندہ کرنا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. کوئی چاہنے والے پیدا ہوں, کوئی رونے دھونے والے پیدا ہوں, کوئی مانگنے والے پیدا ہوں. میں لفظ تو حاج ہی سے بات کر رہا تھا, حاج ہی کہتا ہے محبتیں پھیلاؤ, نفرتیں مٹاؤ, عداوتیں مٹاؤ, بدلے لینا چھوڑ دو, معاف کرنا شروع کرو. کتنی چھوٹی سی بات کہ آپ کے قبائلی علاقوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, چند پیسوں پہ قتل کر دیتے ہیں, گالی پہ قتل کر دیتے ہیں, تھوڑی سی بات پہ اٹھا کے برست مار دیتے ہیں. میرے بھائیوں سن لو, ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, قیامت کے دن سب سے پہلی کچہری لگے گی قاتل اور مقتول کا. معاملات کا دفتر جب کھلے گا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول بلائے جائیں گے. ہر مقتول کی گردن کٹی ہوگی, اس کے ہاتھ میں ہوگی الٹے, اور سیدھے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا اور اس کو پکڑ کے ترازو کے سامنے لائے گا, اپنی گردن کو اونچا کرے گا اور اس کے گریبان کو جھٹکا دے گا. پھر کہے گا یا اللہ گردن کٹی ہوئی, ہاتھ پہ رکھی ہوئی لیکن زندہ, زبان بولے گی یا اللہ اس سے ظالم سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اور میرے رب کی قسم جس جس نے اس قاتل کو بچایا ہوگا, خاندان نے بچایا, باپ نے بچایا, ماں نے بچایا, وکیل نے بچایا, جج نے بچایا, جس نے بھی اس کو بچایا ہوگا آج سب کے سب اسی کے ساتھ جہنم میں جا گریں. نہ ان کی نمازیں بچا سکیں گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ تبلیغ، نہ پیدل سفر، نہ علم، نہ تصوف. میرے رب کی قسم مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی سات و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو پتھر مارنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو پتھر مارنا اس سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ میں اللہ نہیں بستا، مومن کے دل میں اللہ بستا ہے، چاہے وہ بعمل ہے چاہے بے عمل ہے. لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کی نسبت اتنی زبردست ہے کہ اس مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ میرے بھائیو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. میرے رب کی قسم، اللہ عزت نہ دے، اللہ عزت نہ دے تو میرا گریبان پکڑنا. اور میں اللہ کے نبی کے دعوے پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اگر معاف کرنے پر اللہ تمہیں عزت نہ دے تو تم مجھے پکڑ لینا. ہاں مجھے پکڑنا، تو میں ضامن ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات پہ ضمانت دے رہا ہوں، میں ضامن ہوں. تم معاف کرو، اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑنا. ایک بات میری نہیں، بات میرے رسول کی ہے، اور اس کی بات کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی. در گزر کرو، معاف کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ. ماؤں کی خدمتیں کر لو، زندہ ہیں اگر، باپ کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو. بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، چچا کو باپ کا مقام دو، پڑوسی کو رشتے دار کا مقام دو. آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. تین دفعہ کون کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں. کیوں؟ کافر ہو گیا؟ کافر نہیں ہے، ایمان ایسا نہیں جو اللہ کو پسند آئے. تو میرے بھائیو، ہاری ہی تبلیغ محبتوں کا کام ہے، نفرتوں کا نہیں. یہ لطافت کا کام ہے، کثافت کا نہیں، سختی کا نہیں، شدت کا نہیں. اصول توڑ دو، ساتھی نہ توڑنا، توڑ دو. پر اصول کوئی چیز ہے؟ ایک استنباطی چیز ہے، ہم نے بیٹھ کے سوچی ہے، غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی. محبت کرنا فرض ہے، نفس سری ہے. لا تقسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ایو اور الاسلام اوسط، مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، الجہاد. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی الصلاح. آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا یہ بھی اچھے عمل ہیں، تو وہ نہیں جو میں کہا جی الصیام کا نام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. اصولوں کی کیا بات ہے؟ بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، بدلتے بھی رہتے ہیں. آج یہ اصول، کل وہ اصول، آج یہ اصول، کل وہ اصول. میرے بھائیو، محبتیں پھیلاؤ. دل نہ توڑنا چاہے سب کچھ توڑنا پڑ جائے، دل نہ توڑنا چاہے سب کچھ توڑنا پڑ جائے. دل بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور اللہ ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. کسی کا دل نہ توڑنا، کہ جتنا رشتہ قریب ہو اتنا زیادہ تقدس بڑھ جاتا ہے. اپنی ماؤں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کی دعائیں لو. اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو غریبوں پر خرچ کرو، زکات سے بڑھ کے خرچ کرو. سخی بنو، بخیل نہ بنو. مدرسوں پہ خرچ کرو، علماء پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، ناداروں پہ خرچ کرو. بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ، اپنی شادی سادی کر دو، مکان سادہ کر دو، سواری سادی کر دو. جس ملک میں روزانہ لاکھوں بچے بھوک سے تڑپ کر سو جائیں، اور ان کے آنسو ان کی آنکھوں کے کٹوروں میں خشک ہو جائیں، ان کے آنسو بھی بلک بلک کے خاموشی کی نیند سو جائیں، اس ملک میں ایک ایک کروڑ کی گاڑی پر سوار ہو کے فخر دکھانا، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. 50 لاکھ 70 لاکھ کی گاڑیوں پہ سوار ہو کر گردن اکڑا کے لوگوں کو دکھانا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. میں یہ حرام نہیں کہہ رہا ہوں، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں. اگر حلال کمائی سے خریدا ہے، ٹھیک ہے بھائی، جائز ہوگا، اسراف تو ہے ہی. لیکن میں ان بچوں کا کیا کروں جو روزانہ ماؤں کی چھاتیوں سے لگ کے بھوکے سو جاتے ہیں؟ ان کو کون رزق پہنچائے؟ اگر یہ مالدار لوگ زکات دیں تو پاکستان میں ایک آدمی بھوکا نہیں سو سکتا. کسی کی بیٹی بغیر شادی کے رہ نہیں سکتی. کیا ظلم و ستم ہے کہ ایسے دیش میں دو دو کروڑ کے، تین تین کروڑ کے گھر بنا دینا،
تین تین کروڑ کے گھر بنانا، پانچ پانچ کروڑ کے گھر بنانا، 75-75 لاکھ کی گاڑیوں پہ سوار ہونا، اور لاکھوں معصوم بچے رات کو اماں سے روٹی روٹی کرتے روتے روتے سو جائیں،
ایسے دیش میں
ضرورت کی چیز ہے گھر بناؤ، اچھا بناؤ، صاف ستھرا بناؤ، کھلا بناؤ. اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی، وسیع لی فی داری، اللہ میرا گھر کھلا کر. ایسا تو نہ کرو میرے بھائیو کہ تین تین کروڑ کے گھر، 70-70 لاکھ کی گاڑیاں، 10 لاکھ کی خرید لو، 12 لاکھ کی خرید لو، باقی پیسہ غریبوں کا خرچ کر دو، سیواؤں کا خرچ کر دو، ناداروں کا خرچ کر دو، مسکینوں کا خرچ کر دو، علماء کا خرچ کرو، مدرسوں کا خرچ کرو، مسجدوں کا خرچ کرو. میں حیران ہوا، بنو میری تشکیل ہوئی چلے کی، علماء کی تنخواہ مدرسے کے مسجد کے امام کی تنخواہ 900 روپیہ، 900 روپیہ تنخواہ. لا الہ الا اللہ، اتنا ظلم و ستم. میرے بھائیو، سخی بن کے مرو، بخیل بن کے نہ مرنا، ورنہ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، مجھے میری ذات کی قسم، جنت الفردوس میں بخیل داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے قسم کھائی ہے، وعزتی وجلالی لا یجادلنی فیہ بخیل، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا. لڑاؤ، لٹاؤ، لٹاؤ. ہاں ہاں، مجھے یہ مضمون سوجا مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے میں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا تھا، لیکن میں شخص کو دیکھا، ہوئے ہوئے کیا وہ سمندر سے تشبیہ دوں، بادل سے تشبیہ دوں، کس چیز سے تشبیہ دوں. اور کچھ بھی نہیں پل فقیہ، ایک آدمی کہنے کا، مولانا اتنا بڑا دسترخوان کہاں سے چلتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، تو اپنا سب کچھ لگا دے تو تجھے بھی پتا چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے. تو لگا دے اپنا سب کچھ، تجھے بھی اللہ دکھا دے گا کہاں سے چلتا ہے. اللہ پر لگاؤ، اپنی ذات سے لگانا، کیا لگانا، ضرور لگاؤ، ضرورت کا لگاؤ، آسائش اور سہولت کا لگاؤ، لیکن نمائش اور زیبائش اور فخر اور تکبر. میرے بھائیو، اللہ غریبوں، یاد رکھو، آپ نے کہا تھا، عائشہ اگر مجھ سے پیار ہے اور میرے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو غریبوں میں بیٹھا کرنا، غریبوں کو اپنا ساتھی بنانا، کپڑا نہ اتارنا جب تک تھک نہ جائے، احب المساکین وقربیہم، مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کو اپنے قریب بٹھانا، اللہ بھی تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا. ہادی محبتیں پھیلاؤ، ہادی سخاوت کرو، ہادی لطافت سے چلو، ہادی گرمی سے چلو. سختی کا گزر نہیں ہے، ہماری استعداد نہیں، ذرا سا امیر کا کسی کو لقب مل جائے، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو عبدالقادر جیلانی سمجھنے لگ جاتا ہے، رب پتہ نہیں اپنے آپ کو صدیق سمجھنے لگ جاتا ہے. بھائیو، اپنی اصلاح کی فکر کیا کرو، کسی کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑا کرو، ورنہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ آپ کو اپنے ایپ چھپا دے گا، آپ اپنے ایپ چھپ جائیں گے، اور ہم کہ اللہ آپ کو دکھائے گا. ہاں، مولانا سعید خان صاحب کا ایک خط سناتا ہوں آپ، یہ سب کے لیے مفید ہے، صرف تبلیغ والے نہیں، سارے مجمع کے لیے، کیونکہ سارے ماحول میں ہے. کمیاں دیکھنا اچھالنا، کمیاں دیکھنا اچھالنا، کمیاں دیکھنا بھڑکانا، اور اس نے وہ آگ لگائی ہے کہ گھر گھر برباد ہو کے رہ گیا. میں مولانا سعید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملا، ایک سفر کر، ایک ملک سے ہو کر آیا. میں نے کہا، میں نے آپ کو اس ملک کے حالات سنانے، وہاں تبلیغ کا بہت نقصان ہو رہا ہے، کام بڑا خراب ہو رہا ہے، آپ کو میں نے حالات سنانے. فرمانے لگے، میں نہیں سنا کرتا. میں بڑا حیران ہوا، کیوں، آپ کیوں نہیں سنتے؟ کہ نہیں، میں نہیں سنا کرتا، میری ذرا بے تکلف بھی تھی، محبت بھی تھی، ذرا لاڈ بھی تھا. میں نے کہا، نہیں، میں نے تو آپ کو سنا نہیں. کہا، بھائی میں نہیں سنتا، حضرت جی کو سنا دو. میں چپ کر کے اٹھ گیا، پھر مجھے خط لکھا، خط لکھا. بڑی پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 20-22 سال پرانی بات، لیکن اس کا ایک ایک جملہ میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، بقلم محمد عثمان کاکوسی، جس نے اس سے لکھوایا تھا، مجھے اس کا نام بھی نہیں بھولا ہوا، محمد عثمان کاکوسی جس نے خط لکھا، جس نے لکھوایا تھا، خود نہیں لکھ سکتے تھے، ہاتھ کامتا تھا، دستخط خود کرتے تھے، ہاتھ نراشا تھا. تو مجھے خط لکھوایا، جملہ، بندہ برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمی اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اس سے میں نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے، فائدہ آج تک نہیں دیکھا۔ جس میں کمی دیکھو اس سے تعلق قائم کرو، خود اس پر محنت کرو، اگر پھر بھی وہ تمہاری بات نہ لے تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنے ہوتوں کو سی لو۔ یہ میں نے آپ کو وہ خط بتایا ہے، وہ جملے ہیں جو سونے کے پانی سے بھی لکھو تو ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر میں اصول زندہ کر لو، باپ بیٹے میں محبت، ماں بیٹی میں محبت، خامن جی میں محبت، دیور اور چچا اور ماموں، کتنے ہمارے رشتے ہیں سب میں محبتیں پھیل جائیں گی۔ میرے بھائیو، ایک طبقہ ہے جو ادھر کی ادھر سناتا ہے، ادھر کی ادھر سناتا ہے، ماں کی بیٹی کو سناتا ہے، بیٹی کی ماں کو سناتا ہے، بہو کی ساس کو سناتا ہے، ساس کی بہو کو سناتا ہے، بھائی کی بھائی کو سناتا ہے، خامن کی بیوی کو سناتا ہے، اور چچا کی بھتیجے کو سناتا ہے، بھتیجے کی چچا کو سناتا ہے، اس قبیلے کی اس قبیلے کو سناتا ہے، اس قبیلے کی اس قبیلے کو سناتا ہے، اور آپس میں لڑا کے پرخوش ہوتے ہیں۔ یہ دوزخ کے ایندھن ہیں، جہنم کے ایندھن، یہ جہنم کے ایندھن ہیں جو مسلمانوں میں آگ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہادی پہ آؤ، محبتیں پھیلاؤ، عیب چھپاؤ، پھونک سیلو، اس وہ سینہ جو مسلمانوں کے بہت سے پاک ہوگا اس پر براہ راست اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا، معرفت کا بھی، علم کا بھی، محبت کا بھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اپنے سینے کو پاک کر لو، پاک کر لو، سیدھے جاؤ گے جنت میں۔ ہادی مؤنث آیا ہے، مذکر نہیں آیا، مؤنث آیا ہے۔ پھر سبیلی، سبیل، سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل ایک راستے کو کہتے ہیں۔ طریق کسے کہتے ہیں؟ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، کھلا راستہ۔ لیکن سبیل اور طریق میں فرق ہے۔ طریق وہ راستہ ہے جو قدموں کے چلنے سے بن جاتا ہو، طریق سارا کا یتروکوں سے ہے، یہ ادھر کو ادھر کو چلے جائیں تو پکڑنیاں ہیں، راستے ہیں، ایک ہی آپ کے سامنے راستہ ہے۔ یہ راستہ جو جا رہا ہے ادھر سواد کی طرف، یہ سبیل ہے، اور ادھر جو کھیتوں میں راستے جا رہے ہیں یہ طریق۔ ویسے دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی اصل میں جا کر ایک کا ایک بنتا ہے سین با لام سے، دوسرا لفظ بنتا ہے طارقہ سے۔ تو طارقہ یہ دیکھو سمجھ، اس کو کہتے ہیں طارقہ، پاؤں مارنا زمین پر، پاؤں کے مارنے سے زمین پہ جو راستے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں طریق۔ اور جو سبیل ہے، سبیل سبل سے ہے، سبل کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے بارش دیکھی، آسمان سے بادل برسا اور اس میں سے پانی نکلا، یہ پانی بادلوں سے نکلتا ہوا جب زمین کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اس پانی کے قطروں کو سبل کہتے ہیں۔ سبل سبل سبل، بارش کا وہ پانی جو بادلوں سے نکلا اور زمین پر نہیں پہنچا، سبل، اس سے ہے سبیل۔ تو سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے اتارا ہوا راستہ ہو۔ پر سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو صاف شفاف ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو پاک ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو خوبصورت ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو رنگین ہو بارش کے قطرے کی طرح۔ بارش کے قطرے کہاں سے رنگین؟ تھوڑے سے قطرے ہلکے ہلکے فضا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نیچے نہیں اترتے، ان پر سورج اپنی رشوائیں پھینکتا ہے۔ تو سارے مردان میں سات رنگ کی ایک مالا کائنات پہن لیتی ہے، جس کو قوس قزح کہتے ہیں عربی میں، قوس و قزح۔ یہ ایک خوبصورت ہار ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، یہ اس پانی کا کمال ہے جو ہوا میں رہ گیا تھا، اس پر سورج کی شوائیں پڑی۔ ایسے ہی یہ راستہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، جب اس پر ایمان کی شوائیں پڑتی ہیں تو یہ ایسا چمکتا ہے کہ گھر کی راہیں آدمی بھولتا ہے، چمن کی راہیں آدمی بھولتا ہے، اور وہ غزار آدمی بھولتا ہے، کوہسار آدمی بھولتا ہے، وادیاں اور دامن آدمی بھولتا ہے، پھر آدمی ادھر ہی چلتا ہے۔ سبیل سبیل، آسمان سے اترا ہوا سبیل، پاکیزہ سبیل، خوبصورت سبیل، سبیل روشن سبیل، سبیل کتنے معنی اس کے جان کبھی، یہ سارا سبل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سبل سے دیکھو، بہت سے علماء بیٹھے ہیں, یہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ فوائد القرآن ہیں, فوائد القرآن یہ لفظ کی دلالت ہے, لفظ کی دلالت. لفظ تفسیر میں ہم بھی اپنے سلف کے پیچھے چلتے ہیں, باقی رہی الفاظ کی دلالت تو اس کے لیے اتنا میدان کھلا ہے کہ امام غزالی جیسوں سے جہان بھر جائے پھر بھی قرآن میں سے کچھ نہیں کم کر سکتے, بڑا پڑا ہے راجیو غزالی سے جہان بھر جائے, یہ لفظ میں سے نکل رہا ہے سبل آسمان سے. اب کیا ہو گیا, ہادی سبیلی, ہادی یہ میرا راستہ ہے, یہ راستہ روشن ہے, یہ راستہ سیدھا ہے, یہ راستہ میں نے خود نہیں بنایا, آسمان سے اللہ نے اتارا ہے, یہ راستہ پاکیزہ ہے, یہ راستہ خوبصورت ہے, یہ راستہ چمکدار ہے. اب ان دونوں کو ملاؤ, ہادی سبیلی, ہادی پہلے میں نے الگ, اب میں نے اکٹھا کر دیا, ہادی سبیلی, ہادی سبیلی کو اکٹھا کرنے سے اس میں سے ایک اور مطلب نکلتا ہے. ایک آدمی نے نئی لینڈ کروزر خریدی ہے, پجارو خریدی, نئی ٹویوٹا خریدی, تو وہ کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے, بس تو میں کیا کہتا ہوں زموں گا, تو کہتا دا زمان گاڑے دے, کیا کہتا وہ دا زمان گاڑے دے. آپ نے محسوس کیا ہوگا تو اس کے لہجے میں ایک اٹھان ہوتی ہے, ایک فخر, دا زمان گاڑے دے. سائیکل والے کا بھی کہتا دا زمان سائیکل دے, وہ تو بےچارا خالی اشارہ کرتا ہے بس اپنا ہی ہے, پیسے کہ جس کی نئی گاڑی دا زمان, نیا گھر بنائے گا تو گھر کو کہہ کر کور, دا زمان کور دے. یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ نہیں ہے, ہم یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا بنگلہ ہے, وہ خبر بھی دیتا ہے ساتھ فخر بھی کرتا ہے. تو یہ لفظ ہے ہی الگ, سبیلی الگ, میں آپ کو اس کی تفصیل بات کو صاف کر کے. یہ بہت سے بھائی کہتے ہیں خود تو ہمارا عمل ٹھیک نہیں, ہم اوروں کو کیا تبلیغ کریں, نہیں ہمارا عمل خود تو ٹھیک نہیں کرے اوروں کو تبلیغ, یہ کون سی تبلیغ ہے, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو ٹھیک کرو, یہ تو جملہ ہی غلط ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا معیار کیا ہے, اوروں کو ٹھیک کرنے کا پیمانہ کیا ہے, اوروں کو ٹھیک بھی اللہ کرتا ہے اور مجھے بھی ٹھیک اللہ ہی کرتا ہے, اور جو جتنا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے, جو جتنا ٹھیک ہوتا جاتا ہے نا وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے, جو جتنا بگڑتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, جو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں یہ تو بہت بگڑا ہوا ہے, جو کہ میں بہت برا ہوں یہ تو بہت اچھا ہے. یہ تو یہ جملہ غلط ہے, یہ جملہ غلط ہے, اس کی تعبیر غلط ہے. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, ٹھیک کرنے کا معیار کیا ہے, پہ ہمیں تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے. عمر جیسی ہستی کہہ رہے ہیں وہاں حذیفہ کو بلا کر, میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا, تو ہمارے پاس کیا معیار ہے. اور جب شہید ہوئے خنجر لگا موت کا وقت ہے تو کہہ رہے ہیں مولا اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے, تو ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, مجھے تو اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا یاد نہیں جو میں نے صرف اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر صرف اسی کے دھیان میں کیا ہو, تو میں اور کیا چیز اللہ کو پیش, جب میں نماز نہیں اس کو پیش کر سکتا تو یہ دھیان کیسے پیش کروں, اتنے ہزاروں آدمی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بول بول رہا ہوں, میں کیسے کر سکتا ہوں. پتہ نہیں کب کس موقع پر آ کر شیطان کھیل گیا ہو اور میری نیت کو بدل گیا ہو. میرے پاس نماز جیسا عمل وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں یا اللہ یہ نماز تو ایسی ہے جو میں نے صرف تیری محبت میں پڑھی, تیری یاد میں پڑھی, تو باقی ہمارے پاس ہے کیا پیش کرنے کا اللہ کے دربار میں. مجھے کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ مولا پہلے لوگ تو گناہوں پہ پکڑے جائیں گے, ہم تو اپنی نیکیوں پر ہی پکڑ لیے جائیں, جو تو نے توفیق کے دروازے کھولے, اسباب مہیا کیے, آسانیاں کر دیں اور ہم نے تیری توفیق سے جو عمل ملا تھا ہم نے وہ بھی بگاڑ کے رکھ دیا, کہیں شکل بگاڑ دی, کہیں نیت بگاڑ دی, کہیں جذبہ بگاڑ دیا, کہیں اوروں کو حقیر سمجھ بیٹھے, کہیں اپنے اوپر خوش ہو بیٹھے. کیا کیا ہم نے ملاوٹ کر کے اپنا دین بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے صحیح طور پہ دیکھنا شروع کر دیا پھر تو کوئی امید نہیں کہ کوئی بچ سکے, اور اگر اس نے ویسے ہی درگزر کر دی تو پھر شاید ہمارے آپ جیسے بھی پار لگ جائیں. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس امت کو مکلف بنا رہا ہے کہ جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچاؤ. دنیا میں اس بات کا پہنچانا ہمارے ذمے, عمل کرنا ہمارے ذمے. عمل کرنا الگ فرض ہے, پہنچانا الگ فرض ہے. عمل الگ فرض ہے, پہنچانا الگ فرض ہے. نہ کرنے کی وجہ سے اوروں کو کہنے کی معافی نہیں. خدا نہ خواستہ میں نماز نہیں پڑھتا تو بھی میرے ذمے ہے میں اوروں کو دعوت دوں نماز پڑھو, اور اگر میں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے ذمے ہے اوروں کو کہ نماز پڑھو. میرے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں میرے ذمے ہے میں اوروں کو اخلاق کی دعوت دوں. اگر میرے اخلاق اچھے ہیں پھر بھی میرے ذمے ہے میں اوروں کو اخلاق کی دعوت دوں. ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے, اس کو کہو گڑ نہ کھایا کرے. آپ نے کہا تو کل آنا. وہ کل آ گئی. آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا تھا. وہ کہنے کی آپ یہ بات کل کہہ دیتے. تو آپ نے کہا میں نے کل خود گڑ کھایا ہوا تھا. یہ ایک حدیث ہمارے ماحول میں بیان کی جاتی ہے, پیش کی جاتی ہے, رسالوں میں بھی چھپتی ہے, اخباروں میں بھی چھپتی ہے. تو میرے بھائیو ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تو روٹی نہیں ملتی تھی, گڑ کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں روٹی نہیں ملتی تھی, گڑ کہاں سے آ گیا؟ پھر گڑ تو مردان میں پنجاب میں بنتا, وہ عرب میں گڑ بنتا کہاں تھا؟ عرب تو گڑ کو جانتا ہی نہیں تھا کہ گڑ کس چیز کا نام, وہ تو سب کچھ جانتا تھا. گڑ تھا ہی نہیں جزیرہ عرب میں, گڑ تھا ہی کوئی نہیں. تیسری بات, تو گڑ کھانے میں مصیبت کیا ہے؟ کوئی ہماری طرح سارا دن بیٹھے رہتے تھے, وہ تو تلوار چلاتے تھے, دس من گڑ کھا جائے تو کوئی پرواہ نہیں. گڑ کھانا کوئی مصیبت تھی, کوئی بیماری تھی, کوئی پریشانی تھی. تو عقلن یہ بات مردود ہے. باقی ہم عقل پہ پرکھنے کے سے زیادہ نقل پہ پرکھتے. کیا پیچھے اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ پیچھے کسی ذخیرہ حدیث میں, کسی معتبر کتاب میں یہ حدیث موجود کوئی نہیں. یہ سرو بے سروپا من گھڑت چیز ہے, من گھڑت چیز ہے. اب میں آپ کو قرآن پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین, اس کو دیکھو جس نے آخرت کا انکار کیا. پہلا جرم, فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. جو آدمی یتیم کو دھکے دیتا ہو تو اس کے ذمے اوروں کو تو کہنا نہیں ہے کہ تم یتیموں کو روٹی کھلاؤ. جو اگر ہماری پہلی بات ٹھیک ہو کہ جب تک خود عمل نہ ہو اوروں کو تبلیغ مت کرو, اگر اس بات کو ہم ٹھیک سمجھ لیں تو اب اللہ کی سنو, فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ ظالم یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور اوروں کو بھی غریبوں کو روٹی کھلانے پر تیار نہیں کرتا. تو جو آدمی خود یتیموں کو دھکے دے اس کے ذمے کوئی نہیں اوروں کو کہنا کہ تم روٹی کھلاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس پہ تین جرم کیوں لگا رہا ہے؟ میری بات سمجھ نہیں؟ آخرت کا منکر ایک گناہ, یتیموں کو دھکے دیتا ہے دوسرا گناہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو, خود عمل نہ ہو تو کوئی تبلیغ کوئی نہیں. تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے, تو تیسرا جرم یہ لگاتا ہے کہ یہ اوروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم یتیموں کو روٹی کھلاؤ, مسکینوں کو روٹی کھلاؤ. تو جو اوروں کو دھکے دے اس کے ذمے تو ہے ہی نہیں, تو اللہ کیوں ذمے لگا رہا ہے؟ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر خود عمل نہ ہو تو بھی اوروں کو کہنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ لما تقولون ما لا تفعلون, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ پھر یہاں پھر پھنس گئے ہیں. اور تو قرآن کہہ رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا بہت بڑا گناہ ہے, ان تقولوا ما لا تفعلون عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, جو تم کہتے نہیں ہو وہ تم کرتے, جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم کہتے ہو, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتا بہت بڑا گناہ ہے. اگر یہ مفہوم ایسا ہی ہو جیسے میں نے کہا اور جیسے آپ نے سمجھا, تو اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں, مثال دینے لگا ہوں. ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ مسجد میں قاری صاحب سے قرآن پڑھو, خود ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا, یہ کبیرہ گناہ ہوا ہے. سن, یہ کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے, تم خود نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو. تو یہ سارے ہمارے بیچارے بوڑھے تبلیغ میں جو لگے ہوئے ہیں, یہ سارے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں داخل کیا, انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسجدوں میں داخل کیا, خود تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے اور اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے. تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہو گیا. کبر مقتن, میں کبر مقتن پہ بات واضح کروں گا, کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا. ایک شرابی باپ نے
اپنے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا شراب نہ پینا میں برباد ہو گیا،
تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟
کبرا مختن، بہت بڑا جرم ہے.
کیا بہت بڑا جرم ہے؟
تو پھر آیت کا ترجمہ کوئی اور ہونا چاہیے، جو میں نے کیا یہ نہیں ہے، جو ہم سمجھے وہ نہیں ہے.
اچھا ہوتا کیا ہے، ایک ان پڑھ باپ نے بیٹے کو بھیجا،
اس نے جا کے مسجد میں قاعدہ اٹھایا، قاری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بسم اللہ پر سب سے پہلے اس بے عمل باپ کی بخشش ہوگی،
جس نے خود قرآن نہیں پڑھا اور بچے کو بھیجا پڑھنے کے لیے، پھر اس قاری صاحب کی ہوگی، پھر اس بچے کی ہوگی.
الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کا راہ دکھائے گا نیکی کرنے والے کا اجر پائے گا.
تو کچھ مفہوم غلط ہے.
کبر مقتن،
بڑا جرم ہے، ان تقولوا عند اللہ،
کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک تم کہتے اور کرتے نہیں ہو، کہتے اور کرتے نہیں ہو،
لہذا جو نہیں کرتے وہ کہنا بھی چھوڑ دو. یہ ہے ہمارے ہاں اس آیت کا مفہوم. اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس کو کرو بھی صحیح.
یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جو کرتے نہیں اس کو کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کو اس استفہام انکاری میں لایا گیا ہے.
میرے بھائیو بات لہجے سے بدل جاتی. میں آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے
بھائی، کیا بات ہے
سر، میں آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے
سر، ہمارا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے.
تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟
اتنے اردو تو سارے سمجھتے ہوں گے.
کیا بات ہے، سوال کیا ہے، کیا بات، کیا بات،
یہ کیا ہوا ہے، حیرت کا اظہار کیا ہے.
کیا بات، کیا بات ہے،
یہ لڑائی ہے نہیں.
تو لفظ تو ایک ہی ہے، لفظ ایک ہے، لہجہ بدلا ہے نا، لہجہ، لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل گیا،
جگہ کے بدلنے سے لفظ کا مطلب بدل جاتا. میں ان سے کہہ رہا ہوں پانی دو، پانی دو،
گلاس میں پانی آ رہا ہے،
ٹھیک ہے نا.
میں بذات خود ادھر بیت الخلاء کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں پانی دو،
تو اب کس میں لائیں گے، گلاس میں؟ اب کس میں آئے گا، لوٹے میں آئے گا نا، کہ کوئی گلاس میں لائے گا.
پھر میں غسل خانے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں پانی دو، تو اب لوٹے میں آئے گا کہ بالٹی میں آئے گا.
تو لفظ تو ایک ہے، پانی دو، ممبر پہ مانگا تو گلاس،
بیت الخلاء کے در پر مانگا تو لوٹا، غسل خانے پر مانگا تو بالٹی. یہ تین ظرف بدل گئے جگہ کے بدلنے سے،
جگہ کے بدلنے.
لما تقولون ما لا تفعلون،
کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، لہٰذا کہنا ہی چھوڑ دو ہاں، ہم یہ سمجھے.
حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کیا بھی کرو. ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کو کیا کرو.
یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جو تم کرتے نہیں اس کا کہنا ہی چھوڑ دو،
پھر تو سارا دن ٹھپ ہو کر رہ جائے. دوسرا مفہوم کیا ہے،
کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
جو بات تم نے کی نہیں وہ کہتے کیوں ہو.
اب سنو، اس میں تھوڑا سا لہجہ بدل رہا ہوں،
جو بات تم نے نہیں کی وہ کیوں کہتے پھر رہے ہو، جو عمل تم نے نہیں کیا کیوں کہتے پھر رہے ہو.
بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، کیا تم نے ہے نہیں
اور لوگوں سے کہتے پھر رہے میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. سوری رات خراٹے لیتا رہا، فجر بھی نہیں پڑی، کہنے لگا میں تو تہجد بھی پڑھتا رہا اور تکبیر اولا کے ساتھ فجر بھی پڑھی.
آیت ایک، ہر آیت کا جو مورد خاص ہوتا ہے مفہوم عام ہوتا ہے، جو دلالت ہم لیتے ہیں وہ عموم اللفظ سے لیتے ہیں،
خصوص السبب سے نہیں لیتے.
تو یہ اس کے یہ دو مفہوم بنتے ہیں، جو کہتے ہو وہ کیا کرو،
یہ مطلب نہیں کہ جو کرتے ہیں اس کا کہنا چھوڑ دو.
دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کو مت کہا کرو کہ میں نے کیا ہے. جو تم کرتے نہیں، ایک پیسہ کسی کو دے کر راضی نہیں،
وہ کہتا میں ہر سال باقاعدہ زکات نکالتا ہوں، اتنے مدرسے میں چندے دیتا ہوں، اتنے فلاں جگہ دیتا ہوں،
کیا کچھ نہیں، کہہ رہا میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ اس طرح کہا کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے.
میں نے بے عملی کی چھٹی نہیں دی, لیکن میں نے ایک بہت بڑے اشکال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی ہم کیا تبلیغ میں جائیں, ہم تو خود بے عمل ہیں, ہم نے کسی کو کیا کہنا, ہمیں تو ہم تو خود کچھ نہیں کرتے. تو ان کے لیے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے پیغام کی آواز لگانا, میرا مطلب یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دیا جائے, میرا مطلب یہ نہیں عمل چھوڑ دیا جائے, عمل کرنا اور دعوت دینا یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہے. دعوت دے گا عمل نہیں کرے گا آدھا مسلمان ہے, عمل کرے گا دعوت نہیں دے گا آدھا مسلمان ہے. پورا مسلمان وہ ہے جو دعوت بھی دیتا ہو عمل بھی کرتا ہو, بدلہ اللہ سے چاہتا ہو, لوگوں سے کچھ مانگتا نہ ہو, اس کی رضا کے جذبے سے پھرتا ہو, محبتیں پھیلاتا ہو, الفتیں پھیلاتا ہو, نفرتیں نہ کرتا ہو, سختی نہ ہو, درشتی نہ ہو, تنگ دلی نہ ہو, اور تانا نہ ہو, تشنیع نہ ہو, تنقید نہ ہو, تردید نہ ہو, تقابل نہ ہو, تکبر نہ ہو, عجب نہ ہو, تکبر نہ ہو. تکبر میں آدمی اوروں کو حقیر سمجھتا ہے, عجب میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اوروں کو حقیر نہیں سمجھتا. عجب اور تکبر میں یہ فرق ہے, تکبر میں آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اوروں کو حقیر سمجھتا ہے, اور عجب میں صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اوروں کو حقیر نہیں سمجھتا. تو نہ یہ ہو نہ وہ ہو, یہ سارا نسخہ مل کر دعوت اللہ ہے. جس دن امت اس پر آئے گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے عزتوں کے دروازے کھول دے گا, اور یہ جہان بھی ان کے لیے جنت بنے گا اور وہ جہان بھی ان کے لیے جنت بنے گا. باقی رہا چار مہینے سال چلہ, یہ سیکھنے کا نظام ہے. جیسے درس نظامی نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت, بلکہ تجربات نے ثابت کیا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, سبیل نکرہ ہے, اللہ کی طرف پہنچنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اگر وہ اصول شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں اور اصول دین سے نہ ٹکراتے ہوں تو وہ مسنون ہی کہلاتے ہیں. ورنہ تو منطق پڑھنا بھی غیر مسنون, سرشرا جامع بھی غیر مسنون, اور ہدایت النعت بھی غیر مسنون, قدوری بھی غیر مسنون, ہدایہ بھی غیر مسنون, سارا ہمارا مدرسوں کا نظام وہ سارا غیر مسنون ہو کر جائے گا. سبیل کا نکرہ ہونا, فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اب سبیل نہیں ہے سبیل ہے, اس کا نکرہ ہونا اس بات کی طرف. من سلق طریقا, وہاں طریق نکرہ آیا ہے, یہاں سبیل نکرہ آیا ہے. حدیث من سلق طریقا یلتمس فیہ علما نکرہ, اور من فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نکرہ, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ محنت جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے, اصول دین سے نہ ٹکرائے, اصول شریعت سے نہ ٹکرائے, وہ مسنون کہلاتی ہے. اور اس کے نتائج اگر اللہ اس کے رسول کے حق میں جا رہے ہوں تو وہ اس وقت کی ضرورت اور تقاضا بن جاتا ہے. چار مہینے لگاؤ, چلہ لگاؤ, سال لگاؤ, یہ کوئی قرآن و سنت سے ثابت چیز نہیں ہے, یہ ایک استنباطی چیز ہے. لوگوں نے وقت دینا چھوڑ دیا ہے, اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں قبولیت بھر دی. چار مہینے لگانے سے زندگیاں بدلی, چلہ لگانے سے زندگیاں بدلی, سروزے لگانے سے زندگیاں بدلی, سال لگانے سے ایمان بنے اور بصیرت میں ترقی ہوئی. اس لیے بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نکلا جائے, اس کے لیے وقت فارغ کیا جائے. در در پھرے, شیخ بر اعظم نے اللہ نے اس کام کو زندہ کر دیا. آج سے 32 سال پہلا مردان بھی میں دیکھ رہا ہوں, میری چشم تصور میں ہے, میں اپنی آنکھوں میں بسا کے اسے دیکھ رہا ہوں کہ کس اجنبیت کے ساتھ میں یہاں آیا تھا اور کیسے چھوٹا سا مجمع اس گمد والی مسجد میں بیٹھا تھا. اور آج بھی میں مردان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو چشم تصور میں نہیں ہے بلکہ عین الیقین ہے, بلکہ حق الیقین ہے. یہ سارے مجمع کی آمد, یہ پیچھے کچھ محنت ہوئی ہے, وہ محنت عند اللہ قبول ہوئی ہے. اس کی قبولیت کے کتنے غریب, کتنے مسکین, کتنے درد کی ٹھوکریں کھانے والے, کتنے لوگ ہیں جو پیدل آتے ہیں ریمنڈ. ہمارے رائن میں پڑھتے ہوئے اسی سے ایک پٹھان آیا کرتا تھا جو رائن پیدل آتا تھا, پیسے نہیں ہوتے تھے, چار مہینے ہر سال لگاتا تھا. چند مہینے پہلے کی بات ہے, میں رائن سے نکلا اور میں ایسے گاڑی میں آگے نکل گیا, میری شیشے میں نظر پڑی ایک بوڑھا پٹھان بستر اٹھائے ہوئے سڑک ساتھ ساتھ چل رہا, عشاء کے بعد مغرب کے بعد کا وقت. میں نے گاڑی پیچھے کی, میں نے کہا بابا جی آؤ بیٹھو, بیٹھ گئے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہنگو جا رہا ہوں. میں نے کہا ہنگو کا پتہ ہے؟ کہا ہاں ہاں ہنگو جا رہا ہوں. کیسے جاؤ گے؟ کہا ایسے جاؤں گا جیسے جا رہا ہوں. ہاں ممبر پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہنا بڑا آسان ہے, دیکھو یہ پٹھان کے اندر میں اتروا تھا لا الہ الا اللہ. ہمیں تو ہماری تو ساری تبلیغ بند ہو گئی. ہمیں کہا یہ ہیں جن کی برکت سے تبلیغ کا کام چل رہا ہے, ہماری وجہ سے نہیں, یہ لوگ ہیں, یہ لوگ چھپے ہوئے غامضاً فی الناس لا یشعر الیہ بالآصاب کیا ہے ان غابو لم یفقدو ان حضرو لم یدعو ولم یقربو, نہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں, آ جائیں تو کوئی پوچھتا نہیں, نہ ان کا کوئی پوچھنے والا, نہ ان کو کوئی سلام کرنے والا. قلوبہم مصابیح الہدا, میں نے اس کو وہ اڈے پر اتارا تو میں نے اس کو پیسے دیے تو لیتا نہیں تھا, میں نہیں لوں گا. ہاتھ جوڑے منت کی, آپ کی بڑی مہربانی. تو پھر اس نے صرف کرایہ لیا, کرایہ کہ بس میں ہم کو کرایہ اتنا وہ دے دو. تو میرے بھائیو ایک محنت ہوئی, اللہ نے اس محنت کو پھل لگایا اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے لوگوں کو کھینچ کر ریمنڈ کی چھوٹی سی بستی میں پہنچا دیا. اور پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہوا چلا دی. اس سے میرے بھائیو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ میں سے کس کی دعا سے تسل, میں حیران ہوں کہ کیسے یہ وقت بھی گزر گیا. میں نے اب گھڑی دیکھی ہے, 2 گھنٹے سے اوپر گزر گئے. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے تو بھائی سارے توبہ کرو, یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے, راضی کرنے کا ہے. میں سب بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپس کی لڑائیاں ختم کرو. بھائی بھائی سے ناراض ہیں, معافی میں پہل کرو. باپ بیٹا ناراض ہیں, معافی میں پہل کرو. میاں بیوی میں ناراضگی ہے, معافی میں پہل کرو. پڑوسی سے ناراض ہے, معافی میں پہل کرو. کوئی ساتھی سے ناراض ہے, معافی میں پہل کرو. جو پہل کرے گا وہی جنت میں آگے چلا جائے گا. ایک دوسرے کو معاف کرو, درگزر کرو اور اللہ کے دربار میں توبہ کرو. توبہ کے بغیر آج اللہ کی مدد کا آنا محال نظر آ رہا ہے. جب تک اس کی مدد نہ آئے کوئی ہمارے لیے راستے کھلتے نظر نہیں آ رہے. توبہ کرو, اللہ کو مناؤ اور اپنی مسجدوں کو بھرو 24 گھنٹے ان میں اعمال زندہ کرو تاکہ یہ آباد ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو. یہ آباد ہوں کوئی کسی کی دعا رات کی, دن کی, صبح کی, شام کی اللہ کے دربار میں قبول ہو اور امت کی یہ پھنسی ہوئی کشتی جب کنارے لگے. تو جو میرے بھائیوں جو بھائیوں ہمت کرے اور محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اس کا چلا بھی پائے گا, بدلا بھی پائے گا. تو ایک بات تو میری مانو کو یہ سارا مجمع کہ یا اللہ میری توبہ پکی کر دے نا. دل میں بغض سے بھی توبہ کر لی, کسی سے بغض نہیں رکھنا, ٹھیک ہے نا. جنت الفردوس ملے گی اگر بغض سے دل پاک کر لیا. سن لو, جنت الفردوس بغض سے دل پاک کر لو. یہ جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ اللہ نے ساری جنت بنائی سونے چاندی سے, موتی یاقوت سے, فرشتوں سے بنوائی, امر کن سے بنوائی. جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اب جو چیز اللہ نے ہاتھوں سے بنائی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت, جو سب سے ادنا, سب سے چھوٹی, سب سے گھٹیا. گھٹیا کہنا تو ٹھیک نہیں لیکن ایسے ہی ذرا مزید مبالغے کے لیے میں نے کہا, سب سے چھوٹی جنت سنو, صرف فردوس کا استحقاق کرو. سب سے آخری آدمی ہوگا جوہینا, جو دوزخ سے نکلے گا, مارے کھاتا نکلے گا. جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور اس کے لیے نوکر دروازہ کھولے گا تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر ایسے ہو سر جھکائے, وہ کہے گا کیا کرتے ہو؟ کہے گا تو فرشتہ نہیں؟ کہے گا نہیں میں تو تیرا نوکر ہوں. اچھا میرے نوکر ہوگا؟ ہاں میں تیرا نوکر ہوں. اس کو یقین نہیں آئے گا. آگے چلے گا نور کی چمک اٹھے گی, ایسے نور چمکے گا تو ایک دم سجدے میں جائے گا. وہ اس کو پھر پکڑا, کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا یہ سامنے نور نہیں نظر آ رہا, یہ تو اللہ کا نور ہے, اللہ کا دیدار ہے. کہے گا نہیں یہ تو تیرے گھر کی روشنیاں ہیں, یہ تو تیرے گھر کی روشنیاں ہیں. سمجھے آپ؟ آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں. کتنے بھائی؟ 80,000 نوکر. ان کے ایسے پیٹیاں کمر میں لگی ہوں گی, کانوں میں موتی پروئے ہوں گے. مخلدون کا ایک ترجمہ یہ بھی ابن قیم نے کیا ہے, ان کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے. ادھر پیٹیوں جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوں گے, سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھو سارا جہاں روشن ہو جائے. ویسے قطار بنا کے کھڑے ہوں گے, نیچے قالین بچھے ہوں گے, ان قالینوں پر جب وہ چلنا شروع کرے گا تو یہاں سے لے کر اس کے آخری کنارے تک 40 سال لگیں گے اس پر چلنے کے لیے. 40 سال, 40 میل نہیں کہہ رہا ہوں, 40 میل تو یہ سوابی کھڑا ہے 40 میل پر, 40 سال. اور ایسے کھڑے ہو کر کہیں گے مرحبا بسیدنا, مرحبا بسیدنا, اما آن لک ان نزور, اما آن لسیدنا ان نزورہ. ہمارے سردار, ہمارے آقا, آپ کہاں رہ گئے؟ ہم تو آپ کا انتظار کر کر تھک گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا, تمہیں پتہ نہیں میری کیا تھکائی ہو رہی. بڑے جوتے پڑ رہے تھے. ویسے یہ حدیث میں نہیں آتا لیکن میرا خیال ہے ان کو کہے گا صحیح ضرور. بس شکر کرو میں آ گیا, میرا اضافہ ہے, امید ہے ایسا ہی ہوگا. اگر تم شکر کرو میں آ گیا تو میں خبر میں کہاں تھا.
اب سارے خوشی خوشی آگے پیچھے ڈھول ڈھمک کے اس کو لے کر ایک میدان میں اتریں گے, ایک بڑا خوبصورت تخت بچھا ہوگا اس پہ اس کو بٹھائیں گے, اور ادھر بھی جنت ادھر بھی جنت, 80,000 نوکر ہر ایک کے ہاتھ, ایک ہاتھ میں ایسے ایک ہاتھ میں گلاس شربت سے بھرا ہوا, ایک ہاتھ میں برتن کھانے سے بھرا ہوا.
تو کتنی قسمیں ہوں گے بھائی 80 گنے
تو 1,60,000 قسمیں ہو گئیں.
80,000 کھانے, 80,000 پانی, 80,000 مشروبات, 80,000 کھانے. اب دنیا کا کچا تو ہے نہیں نا, کھانے کا شوق ہو تو پیا نہیں جاتا, پینے کا شوق ہو تو کھایا نہیں جاتا. ادھر کھانے کا کھانا بھی الگ ہوگا, پینے کا بھی الگ ہوگا, سارا نظام اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا ہوگا. کھاتے ہوئے پینے کی کمی نہیں واقع ہوگی, پیتے ہوئے کھانے میں کمی نہیں واقع ہوگی, دونوں کام برابر. کھاتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی, پیتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی, ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ, ہر لقمہ پہلے سے مزیدار, ہر پانی کا شراب کا شہد کا دودھ کا, یہ چار چیزیں تو بتائیں, مہین سلسبیل بتایا لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا, تو تھوڑا سا بتایا اللہ تعالیٰ. یہ ایسے ہوں گے ایسے, یہ ایک قطرہ دیکھو, یہ ایک قطرہ آپ نے دیکھا گر گیا, یہ پانی کی تری اوپر رہ گئی, اس کی تری کے ساتھ آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو یوں نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی, سارا جہان خوشبودار. یہ میں بتا رہا ہوں سب سے چھوٹا جنتی, سب سے چھوٹا, سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. یہ وہ پی رہا, ادھر کھا رہا ادھر پی رہا, ادھر کھا رہا ادھر پی رہا, اور نہ پخانا ہے نہ پیشاب ہے, کھائے گا پخانا نہیں, پیے گا پیشاب کو نہیں, کھا رہا. جب کھا پی کے لذت جوان, پھر ایک اور مزیدار چیز ہو, کھاتے 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 اس کو اسی کی لذت میں گم ہو گیا اور نہیں چاہتا کہ میں یہ میرے پیٹ میں جائے بلکہ میرے منہ میں لذتیں دیتا رہے, تو لقمہ اس کے منہ میں پھرتا رہے گا نیچے نہیں جائے گا, اور اس کو لذتیں دیتا رہے گا نیچے نہیں جائے گا. ادھر جتنا مرضی ڈاکٹر سمجھا لیں چبا چبا کے کھاؤ, چوتھی ایک دفعہ ادھر چباتے ہیں ادھر چباتے ہیں, چوتھی دفعہ لقمہ اندر جاتا, غڑپ غڑپ, وہ پورے شریر کا تھال غائب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں, پھر کہتے ہیں ہاضمولا دو ہاضمولا, ادھر کوئی ہاضمولے کا چکر نہیں ہے, ایک لقمہ منہ میں رکھا کھاتے کھاتے لذت آ رہی اسی میں ہی گم ہو جائے گا. آگے ہاتھ بڑھانے میں دقت پیش آئے تو پھر اگر یوں جی میں سوچ لے یہی خربوزہ بن جائے تو اللہ اسی کو خربوزہ بنا دے گا, تربوز بن جائے تو تربوز بن جائے گا, کھجور کا تصور آئے گا کھجور بن جائے گا, انگور کا تصور آئے گا انگور بن جائے گا, مالٹ کا تصور آئے گا مالٹا بن جائے گا, کنو کا تصور آئے گا کنو بن جائے گا, آم کا تصور آئے گا آم بن جائے گا, بوٹ کا تصور آ جائے گا بوٹی بن جائے گا, مچھلی کا تصور آئے گا مچھلی بن جائے گا. جو چاہو گے میرے رب کی قسم, اپنے منہ میں اپنے منہ میں لقمہ لیے ہوئے ایک ایک سیکنڈ میں نیتیں بدلتے جاؤ بدلتے جاؤ بدلتے جاؤ, اللہ میرے رب کی قسم ہر ہر سیکنڈ میں اس نوالے پر اتنی ہی چیزیں ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا, نہ اس کی طاقت میں کمی ہوگی نہ اس کے کھانے میں کمی ہوگی. آم بن جائے آم بنا مالٹا بن جائے مالٹا بنا, انگور بن جائے انگور بنا, گوشت بن جائے بوٹی بنا, کباب بن جائے کباب بنا, مرغا بن جائے مرغا بنا, تاؤس بن جائے تاؤس بنا, شہد بن جائے شہد بنا, مچھلی بن جائے مچھلی بنا. جو چاہو گے, میں ایسے مذاکن کا کرتا ہوں, کسی بنو والے کو نسوار یاد آئی بنو کی تو وہ بھی بن جائے. میں نے بنو میں دیکھا پاکستان کے سب سے اعلیٰ نسوار, وہ فخر کرتے ہیں ہماری نسوار سب سے اعلیٰ ہے. تو جس کو بھائی جس کو جو چاہے, لیکن اگر خدا نے نسوار بنائی تو جنت کے حساب سے ہوگی نا, سمجھ بولے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہوگی نہیں, میں نے ایسے مذاکن کا ہے, تو بھائی نسوار کھانے والے ناراض نہ ہونا, بڑی دنیا نسوار کھاتی ہے ناراض نہ ہونا, تو مذاق ہے کل. تو اللہ تعالیٰ جو چاہو گے بنائے گا جو چاہو گے بنائے گا. پھر اس کے بعد اس کے نوکر کہیں گے اچھا بھائی اب اس کو بیوی سے ملنے دو بیوی سے ملنے دو, سارے نوکر چلے جائیں گے سارے نوکر چلے جائیں گے, سامنے قید سے پردہ ہٹے گا سامنے سے پردہ ہٹے گا تو کیا دیکھے گا, ایک لڑکی تخت پر بیٹھی ہوگی ایسے کر کے یوں ایسے ایسے بیٹھی ہوگی. تو جب اس پر نظر پڑے گی تو پہلی نظر ایسے پڑے گی, 40 سال تک ایسے بیٹھے اس کو دیکھ کر, بس ایسے بھی نہیں ہوں بیٹھے, نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ آنکھیں بند کر سکے گا. ایسی کس طرح
دو جب کے کالے کالے فرشتے دیکھ کر آیا, جنت کی حور نظر آ رہی, اس نے تو پاگل ہونا ہی تھا.
آخر 40 سال کے بعد وہ کہہ لیا, ولی اللہ امال کفینا من رغبت, آپ کو میرا شوق کوئی نہیں, میرے پاس نہیں آؤ گے.
وہ کہ تجھے کیا خبر میرے شوق کتنے ہیں, پر میں تو خالی دیکھنے کی لذت لے رہا ہوں.
پر اس کا لڑکی کا ایسا حسن ہوگا کہ وہ جب اس کو ایسے دیکھے گا نا, تو اس کو اپنا چہرہ اس کے یہاں گالوں میں نظر آئے گا. جب گردن کو دیکھے گا تو گردن میں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. سینے پر دیکھے گا تو اس کو اپنا چہرہ سینے میں نظر آئے گا. اس کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے, ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا. 3 میل کے دائرے میں اس کا غرارہ گھومتا ہوا ہوگا. 3 میل کے دائرے میں, 3 میل کے دائرے کا لباس اٹھائے گی کیسے, وہ اٹھائے گی کیسے نا؟ تو جنت کا لباس نور سے بنتا ہے, دھاگے سے نہیں بنتا. اس کا دھاگا نور میں سے بنایا جاتا ہے. نور بے وزن ہوتا ہے, لہٰذا 3 میل ہو 30 میل ہو, یہ اس کے سامنے بیٹھے گا, وہ اس کے سامنے بیٹھے گی. نیچے نہریں چلیں گی, اوپر پھل جھکیں گے, سائے پھیلیں گے, پرندے اڑیں گے, غلام کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دروازہ ہٹا کر گئے گا, خوش ہو گئے ہو, کہے گا بالکل خوش ہو گیا.
یہ سب سے آخری درجہ ہے, سب سے آخری درجہ ہے. تو جنت الفردوس کیا ہوگی؟ اللہ نے ہاتھوں سے ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کا دارا, زعفران کی گھاس, اور اپنے عرش کو چھت بنایا, نہروں کو خود بہایا, درختوں کو خود لگایا, پھلوں کو خود لٹکایا. اور جس دن اللہ نے اس کو بنایا, اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک, اللہ روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو سجاتا ہے. روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے,
روزانہ 5 دفعہ. ایک چیز کو سجانے کی حد ہوتی ہے, اس کے بعد سجاؤ تو برا لگتا ہے. کسی کو خوبصورت بنانے کی حد ہوتی ہے. ایک لڑکی کا میک اپ کرو, کس حد تک؟ ایک حد ہے, اس سے آگے کرو گے برا لگے گا. ایک نوجوان کو سجانے کی حد ہوتی ہے, اس سے آگے کرو گے برا لگے گا. اس مسجد کے حال کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ کرو گے برا لگے گا. وہ جنت کیا جنت ہے؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آر اور آج سے لے کر قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اللہ اسے سجا رہا ہے, سجا رہا ہے, سجا رہا ہے. تو جس لڑکی کو روزانہ اللہ 5 دفعہ سجائے, وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟
جس گھر کو اللہ روزانہ 5 دفعہ سجائے وہ کیا بن رہا ہوگا؟
جن پھلوں کو اللہ روزانہ 5 دفعہ ذائقے بھرے وہ کیا بن رہا ہوگا؟ جو لباس اللہ 5 دفعہ سجا رہا ہے وہ کیسے بن رہے ہوں گے؟ ولی من خاف مقام ربہ جنتان, یہ ہے جنت الفردوس. جنتان ہیں وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان, نیچے والی کیسی ہیں؟ مدہامتان. اوپر والی کیسی ہیں؟ فیہما عینان تجریان, نیچے کیا ہے؟ فیہما عینان نضاحتان, اوپر کیا ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان, نیچے کیا ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. فردوس میں کیا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان, اور نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. اوپر والی جنت میں کیا ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان کأنهن الیاقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان, اور نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ فیہن خیرات حصان مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. ان دونوں جنتوں کے لیے جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جنتان ذواتا افنان ہیں, یہ مدہامتان ہیں. یہاں رنگ بتایا گیا, وہاں درختوں کی صفت بتائی گئی, اور یہاں من کل فاکہۃ زوجان, ہر پھل کا جوڑا ہے. وہاں پھلوں کا نام بتا, فاکہۃ پھل, ونخل کھجور, ورمان انار. وہاں بتایا گیا عینان تجریان, چشمے بہ رہے ہیں. نیچے بتایا گیا عینان نضاحتان, چشمے ایسے اچھل رہے ہیں, ابل رہے ہیں. اوپر بتایا گیا متکئین علی فرش, وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہیں. نیچے بتایا متکئین علی رفرف, وہ قالینوں پر بیٹھے, وہ تختوں پر بیٹھے. ان کے تختوں کے ساتھ قاصرات طرف بیٹھی ہیں, وہ لڑکیاں جن کی نظریں جھکی ہوئی. کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ یاقوت و مرجان کی طرح ہیں. نیچے والیوں کو بتایا گیا خیرات حصان ہیں, مقصورات فی الخیام ہیں. اوپر والیوں کو بتایا گیا کأنہن الیاقوت والمرجان ہیں, جیسے یاقوت ہوتا ہے جیسے مرجان ہوتا ہے, اور خوبصورت. اور حورا, حورا کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جائے, عقل پریشان ہو جائے. ہم تو ہم ہیں, ہم تو ہم ہیں. اللہ نے جبریل کو کہا ذرا میری جنت تو دیکھو. جبریل جو اندر گئے ایک دم نور کا کی چمک پڑی. جبریل سجدے میں گئے, کہنے کہ اللہ تیرا شکر ہے آج تو تیرا دیدار ہو گیا. اتنے میں آواز آئی, روح الامین سر اٹھا, اے روح الامین سر اٹھا, امین الوحی سر اٹھا. جبریل نے سر اٹھایا, ایک لڑکی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی. اس کے چہرے کے نور سے ایسا روح نور نکل رہا تھا کہ جبریل سمجھا اللہ سامنے آ گیا. وہ کہنے لگے سبحان, صرف قربان تیرے بنانے والے تھے. وہ کہنے کہ تجھے پتا میں کس کے لیے ہوں, تجھے پتا ہے؟ کہا نہیں. کہا جو اپنی مرضیاں چھوڑ کے اللہ کی مرضی پہ آ جائے میں اس کے لیے ہوں. پھر جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. اس کے جسم پہ 70 جوڑے, ہر جوڑے کا رنگ الگ, لباس الگ. وہ ایسا حسن رکھتی ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے سارے مر جاتے. جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر بائیں طرف ہوتے ہیں, 70,000 نوکر بائیں طرف ہوتے ہیں, 140,000 نوکروں کے درمیان چلتی ہے. اور منہ کو ڈالے تو سمندر میٹھے کر دیں, اور انگلی دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے, اندھیروں میں دکھا دے تو روشنیاں پھیل جائیں, مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں, زندوں کو دیکھ لے تو کلیجے پھٹ جائیں, دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو کائنات میں خوشبو پھیل جائے, سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں. وہ نہ ایک قدم, سن لو, ایک قدم یوں اٹھا کے جب چلتی ہے تو 100,000 قسم کے نخرے دکھاتی ہے. تو اس کے رخت میں کیا ہوگا؟ جس کی عام چال 100,000 نخرا ہے, اس کی ناز والی چال کیا ہوگی؟ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے عین اللہ مرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میرے اللہ نے مجھے ان کے لیے بنا دیا. میں حج میں تھا, ترکستانی آئے نوجوان, ایسے ملتے ملاتے میرے پاس بھی لے آئے. قاضی یہ ترکستان سے سب سے چین سے لگے ہوئے ہیں, آپ ان سے تھوڑی بات کریں. میں نے بات شروع کی, وہ سونے لگ گئے. ایسے سارے پتہ نہیں کتنے سے سن کر آئے بیٹھے. میں نے کہا یہ تو سارے سو رہے. تو میں نے اپنا پتہ پھینکا, میں نے کہا بھائی ایک سور ہے جس کا نام ہے عینا. اس وقت تک کچھ نہیں بولے. پھر جب میں نے ان کی صفت بیان کرنی شروع کی تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے آنکھیں کھولی, ایسے دیکھنے لگے. وہ ترجمہ ہو رہا, پھر ایسے ہو گئے, پھر ایسے ہو گئے, پھر سارے آنکھیں کھل گئیں. پھر ہو ساری نیند بھاگ گئی اور ہو شروع ہو گئی. تو ایک نوجوان کہنے لگا ترجمان سے کہ یہ مولانا سے پوچھو وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں, وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں. ان کا جی یہ نوجوان پوچھ رہے ایک ہے یا زیادہ ہیں. کیوں میں ایک ہے سب تو کوئی صحابی لے جائے گا, ہمیں کہاں ملتی؟ وہ بھی اگر صدیق لے جائے گا اور کون لے سکتا ہے؟ نہیں غم نہ کرو, جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدا, اس میں مشک امبر زعفران کافور مل کے چلتا ہے. اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے, پھر اس میں سے جس قسم کی حور کو بنانا چاہتا ہے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہے. اعلیٰ درجے کی بھی وہیں بننی, نیچے کی جنت کو بھی وہیں بننی ہے. بھائی کوئی چاہنے والے ہوں, کوئی لینے والے ہوں, تو اللہ تعالیٰ تو دینے پر مائل ہے. وہ اس نے اپنے لیے تو جنت نہیں بنائی, اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. تو بھائیو ایک تو سارے کرو توبہ, ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا سارے
کرتے ہو نا, یہ سب جانتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آج کے بعد اللہ کے کوئی حکم نہیں چھوڑیں اور کوئی نافرمانی نہیں کریں. جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے توبہ, اور جتنے حکم توڑے ہوئے ہیں آج کے بعد کوئی حکم نہیں توڑیں گے. تبلیغ کا حکم بھی تو توڑا ہوا ہے نا, یہ حکم بھی نہیں توڑیں گے. اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی سمجھ کر پوری دنیا کے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچائیں گے. اس سے بھائی ہم سارے مل کر اس کی نیت کریں, پچھلی زندگی پر توبہ کریں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ اب بولو بھائی
کون تیار ہے نقد؟
گیارہ اپریل سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شب جمعہ مردان میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اکرام مسلم.